الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن مدله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى وبالحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمه للارامل مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی توفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے ایک دفعہ پھر ہم نظم زندگی، طرز زندگی اور زندگی کے بنیادی تقاضوں کو سمجھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ایک مربوط اور ایک مبسوط اور ایک مضبوط نظام مصطفیٰ کی اس مجلس میں الحمدللہ ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یہ تمام مجالس اور تمام محافل جو حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کے حوالے سے طرز زندگی، اصلاح زندگی، کس طریقے سے ہم نے زندگی کو بسر کرنا ہے اور اسلامی زندگی کے کیا تقاضے ہیں اور زندگی کن شعبوں پر محیط ہوتی ہے اور ان شعبہ جات میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ مبارک فرامین جو سراسر ہمارے لیے رہنما ہیں، رہنما اصول ہیں اور ہمارے لیے بھرائی اور ہماری زندگی کو پرمسرت اور ہماری زندگی کو پرسکون اور ہماری زندگی کو پروقار بنانے کے لیے جو سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اور آپ کی سیرت پاک کے جو مبارک اور درخشاں اور روشن گوشے ہیں وہ الحمدللہ تسلسل کے ساتھ درس نظام مصطفیٰ کے اندر ترتیب سے ذکر کیے جاتے ہیں. کئی موضوعات ہمارے زندگی سے متعلق اور ہمارے زندگی کے شعبوں سے متعلق, اس کو ہم نے گزشتہ پروگرامز میں, گزشتہ دروس میں ترتیب کے ساتھ مربوط انداز میں قرآن و سنت اور آثار صحابہ اور اقوال علماء کے ذریعے ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے. اس سے قبل جو درس ہمارا درس نظام مصطفیٰ رہا, اس میں خاص طور پر ایک بنیادی موضوع جو انسان کی زندگی کا ایک اہم شعبہ ہے, وہ دوستی ہے, یارانہ ہے, سنگت ہے, میل ملاپ ہے, اور یہ ہماری زندگی کی فلاح, انسان کی زندگی کی کامیابی اور بربادی کا یہ نقطہ اول ہے. اگر اس میں انسان درست ہو گیا, دوستی کرنے میں, سنگت میں, یارانہ میں, کسی کی محبت کو دل میں بڑھانے میں, اگر اس میں اسے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے, اللہ اس کے رسول کی دی ہوئی تعلیم اور اس کامل مشورے کو قبول کرتے ہوئے اگر اس نہج پر چلا, تو پھر اس کی پوری زندگی پروقار اور پرسکون گزرتی ہے. اور شومی قسمت اگر وہ نفس اور حوس اور اپنی ہی عقل کو بنیاد بنا کر اس نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین شعبہ جو ریلیشن, تعلقات کا, دوستی اور سنگت کا شعبہ ہے, جس سے انسانیت پھلتی ہے, پھولتی ہے, معاشرہ بنتا ہے, پنپتا ہے, سوسائٹی قائم ہوتی ہے, اس میں اگر اس نے غلط روش اور انتخاب میں غیر سنجیدہ رویہ اختیار کیا, تو پھر وہ خود بھی برباد ہوتا ہے اور اس کی پوری سوسائٹی برباد ہو جاتی ہے. تو لہذا ہم نے اس چیز کا تجزیہ کیا اور اس چیز کی طرف ہم نے غور کیا کہ دوست کن کو بنانا چاہیے, اسلام دوستی کے بارے میں کیا تصور پیش کرتا ہے, اسلام دوستی کی حقیقت کو کس قدر قبول کرتا ہے, اسلام کے نزدیک دوستی کا کیا تصور ہے, اور دوستی انسان کی زندگی کے اندر کیا مقصد اور کیا اپنے اثرات مرتب کرتی ہے, اس پر ہم نے ایک بنیادی گفتگو گزشتہ درس کے اندر تفصیل سے پیش کی ہے. آج کوشش کریں گے کہ جو اکابر اولیاء کے متون ہیں اور جو ان کی ابحاث ہیں, اس کو لفظ بلفظ آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے, تاکہ ہم نے کس کو دوست بنانا ہے, دوست بنایا جائے تو دوستی کس مقصد کے لیے ہوتی ہے, اس کے اغراض کیا ہوتے ہیں, دوستی کا مطلب کیا ہوتا ہے, دوستی کس کام کے لیے کی جاتی ہے, کس مقصد سے کی جاتی ہے, اس سے کیا فائدہ حاصل کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں الحمدللہ اس شعبے پر اسلام نے بڑا تفصیلی کلام کیا ہے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ حضور کا دیا ہوا نظام صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نظام تمام نظام آئے زندگی میں سب سے بلند و تفوق ہے. دنیا میں کئی نظام آئے, چند شعبوں پر انہوں نے گفتگو کی ہے. دنیا میں کئی نظام آئے, سوسائٹی کی چند باتوں کو انہوں نے فوکس کیا اور اس پر گفتگو کی ہے. تو بلا کسی مبالغے کے اور بلا کسی چرب زبانی کے, یہ حقیقت اور مسلم نظریہ ہے کہ انسان کی زندگی کے داخل اور خارج, انسان کی زندگی کے جس قدر شعبے ہیں, چاہے وہ احساسات کے ساتھ ہوں, چاہے وہ اعتقادات کے ساتھ ہوں, چاہے وہ اس کی مادیت کے ساتھ ہو, جس دین نے تفصیل کے ساتھ ہر شعبے کو مکمل اپنی تعلیم سے روشن کیا, وہ دین مصطفیٰ ہے. طرز زندگی کیسے سوچنا ہے, سوچوں کو کیسے درست کرنا, ایک تو ہے نا عمل کو درست کرنا, یہ تو سب بات کرتے ہیں, سوچ کو کیسے درست کرنا ہے, سوچوں کو, افکار کو, خیالات کو میزان کے کس سانچے میں ڈھالنا ہے, یہ نظام بھی اسلام پیش کرتا ہے. اور اس میں ایک بنیادی بات جس طرح کہ میں نے عرض کی ہے کہ اسلام ہماری زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں, باپ ہونا ایک شعبہ ہے, بیٹا ہونا ایک شعبہ ہے, شوہر ہونا ایک شعبہ ہے, بھائی ہونا ایک شعبہ ہے, داماد ہونا, یہ تو رشتوں کے اندر ہے شعبہ ہے, پھر رشتوں کی کتنی قسمیں ہیں, ماموں ہونا, ماموزاد ہونا, چچا ہونا, چچزاد ہونا, پھر اس میں خواتین کے رشتے, یہ تمام شعبے زندگی کے ایک شعبے بن جاتے ہیں رشتے کے اندر. پھر اس کے علاوہ سوسائٹی اور معاشرت کے اندر, اور ایک سوسائٹی میں, ایک معاشرے میں ہم پڑوسی بھی ہوتے ہیں, تاجر بھی ہوتے ہیں, دوست بھی ہوتے ہیں, کسی کے مشیر بھی ہوتے ہیں, کسی پر اعتماد کرنے والے بھی ہوتے ہیں, یہ ایک الگ شعبہ ہے. پھر ایک آپ کی آئلی گھر کی زندگی ہے رشتے داروں سے ہٹ کر, جس میں آپ باپ کی صورت اختیار کرتے ہیں, آپ کی اولاد ہوتی ہے, اولاد کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, ان کی خوراک کے لیے کئی شعبے بن جاتے ہیں، ان کی تربیت کے کئی شعبے بن جاتے ہیں، اپنے کمانے کے کئی شعبے بن جاتے ہیں. الغرض ایک لامتناہی سلسلہ ہے انسان کی زندگی کا. بس یہ سمجھ لیجیے اختصار کے ساتھ کہ انسان کو جن جن مراحل کا سامنا ہوتا ہے وہ اس کی زندگی کے شعبے ہوتے ہیں. اب میں اگر صرف شعبہ جات کو گناؤں تو سارا وقت شعبے کو گننے میں گزر جائے گا. انسان کا تعلق، انسان کا سامنا جن جن حالات سے ہوتا ہے، انسان کا سامنا جن جن معاملات سے ہوتا ہے، جس جس سطح سے ہوتا ہے، بس یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کے شعبے کہلاتے ہیں. اور اسلام وہ عظیم دین ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں کو اپنے دامن میں لیتا ہے. آپ جس حیثیت سے اپنے آپ کو لا کر پریزنٹ کریں، اپنے آپ کو پیش کریں، اسلام اس پر مکمل تعلیم دیتا ہے. آپ زندگی کے کسی بھی شعبے کو شمار کریں، اس پر غور و فکر کریں، اس پر بات کریں، تو قرآن اور سنت اس کو مکمل اور کمال کے ساتھ بیان کرتی ہے، چاہے کہ وہ آپ کی آئلی زندگی ہو، آپ کی رشتہ داری کی زندگی ہو، آپ کی اقتصادی زندگی ہو، آپ کی سیاسی زندگی ہو، آپ کی مادی زندگی ہو، آپ کی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہوں گے اسلام اس پر کلام کرتا ہے. اور کلام کر کے آپ کو صحیح ڈائریکشن واضح کرتا ہے، آپ کا ویژن کلیئر کرتا ہے کہ تم نے کس طریقے سے زندگی کو گزارنا، جس چیز کو تم سمجھ رہے ہو کیا تم سمجھنا چاہتے ہو. انسان خود کسی نہ کسی مشورے کا محتاج ہوتا ہے، تو لہٰذا تم ہمارا مشورہ قبول کرو، ہم نے تمہیں بنایا ہے، اور تمہاری خوشی اور غمی کو ہم نے تقسیم کیا. تو خوشی تمہیں کہاں سے ملے گی، کس تقاضے سے ملے گی، اور غم تمہیں کہاں سے ملے گا، کس طریقے سے ملے گا. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں ہم نے تقسیم کر دی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور اس کا عملی نمونہ ہمارے محبوب کی ذات مبارک کا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ تمام نظام ہے زندگی پر محیط ہے. اب اس کو سمجھنے کے بعد آپ سمجھیں اس بات کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کس ضرورت کی طرف آپ کی طلب اور آپ کی توجہ کو بھڑکانا چاہ رہا ہوں. اس کو سمجھنے کے بعد ہم تھوڑا سے آگے چلتے ہیں. ان کئی سلسلوں کے اندر انسان کا کئی جہتوں سے تعارف ہوتا ہے، جس طرح کہ میں نے بتایا باپ بیٹا پڑوسی تاجر اجیر، کئی طریقوں سے انسان کا تعارف ہوتا ہے. تو انسان کے تعارف میں ایک بنیادی چیز جو ہے وہ انسان تنہا نہیں رہ سکتا، وہ سوسائٹی کے ساتھ رہ سکتا ہے. اور ایسی بھی تجرد کی زندگی کو، رہبانیت کی زندگی کو اسلام نے پسند نہیں کیا، رہبانیت کو اسلام نے رد کیا ہے. رہبانیت یہ کہ نہ شادی کرنا، نہ دوستی کرنا، نہ یارانہ کرنا، پہاڑوں میں نکل جانا، بنجروں میں نکل جانا، دنیا کو بالکل فراموش کر دینا، چھوڑ دینا، اور اپنے آپ کو ویران گھاٹیوں میں لے جانا، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا. لا رہبانیت فی الاسلام، حضور نے فرمایا اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. دنیا چھوڑنا اسلام میں نہیں ہے، دنیا کو دین بنانا اسلام میں. یہ دنیا تمہارے لیے بنی ہے، اس کی ساری زینتیں تمہارے لیے، یہ سارے رشتے تمہارے لیے، ساری رونقیں تمہارے لیے، یہ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے بھی تمہارے لیے، یہ گھنے درخت کے سائے بھی انسان ہی کے لیے، یہ چشمے کا ٹھنڈا پانی بھی انسان ہی کے لیے، اور یہ دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان ہی کے لیے ہے. بس اس کو انسان برباد نہ کرے، اس کو دین بنائے. اور دین بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ میٹھا پانی پیئے، ٹھنڈی ہوا میں رہے، رات سوئے بھی، شادیاں بھی کریں، رشتے داریاں بھی رکھیں، تجارت بھی کریں، زندگی کے سارے لطف اور مزے لے. اس کو دین بنا کر، دین بنا کر کیسے لیں کہ جیسا تقاضا خدا نے کہا ہے اس درجے پر اختیار کرے، تو کھانا بھی عبادت ہو جائے گا، پینا بھی عبادت ہو جائے گا، بیوی سے بات کرنا بھی عبادت ہو جائے گا، بچوں سے پیار کرنا بھی عبادت ہو جائے گا، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنا بھی نام ہو جائے گا. مرے گا تو یہی مال اس کی شفاعت کر رہا ہوگا، مرے گا تو جناب یہی اولاد اس کی شفاعت کر رہی ہوگی. جب مقصود یہ ہوگا کہ ہم ان تمام چیزوں کو جو شعبہ زندگی کی ہے اس کو اپنے نفس اور حوث کے اصول پر نہ تقسیم کریں، بلکہ قرآن و سنت نے جو اصل اس کا اصول دے دیا اس پر تقسیم کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ہمارا نفس اور اپنے حوث کو کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے کوئی معیار ہوتا ہے. اگر ہم اپنی ذات کو معیار بنائیں گے اور اپنی فکر کو معیار بنائیں گے تو بنیادی خرابی یہ ہے کہ جس چیز کو تھوڑا لینا ہے ہم زیادہ لے لیں گے، اور جس کو زیادہ لینا ہے اس کو تھوڑا لے لیں گے، تو جو رونق ہے وہ خراب ہو جائے گی، جو زینت ہے وہ خراب ہو جائے گی. رب کریم کے دیے ہوئے توازن اور میزان جو اس کے حبیب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور پھر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جملہ صحابہ کرام، میرے آقا حضور سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آخر تک، اور جملہ اہل بیت عزام اولیاء کی زندگی ایک میزان ہے، ایک پیمانہ ہے کہ کس چیز کو کتنا برتنا ہے، کتنا لینا ہے، ایک سانچہ ہے، کس چیز کو کتنا نکالنا ہے، کتنا اختیار کرنا ہے،
کیونکہ جتنا تم ان کے مشوروں سے لوگے تو تمہاری طبیعت جتنی اس کو سجا سکتی ہے, اس کو ہضم کر سکتی ہے, اس کیپیسٹی کی مطابق ہے, اتنا ہی شریعت تمہیں پیمانہ دیتی ہے. تو تم اس کو تادیر استعمال بھی کرتے رہو گے اور شریعت کے تقاضے سے کرو گے تو فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, اس نعمت کو ہم ختم بھی نہیں کریں گے بلکہ تمہارے لیے بڑھاتے رہیں گے.
تو انسان کو اس بات پر غور کرنا ہے, مومن کو غور کرنا ہے کہ کھانا تو کافر بھی کھاتا ہے, جانور بھی کھاتا ہے, لیکن مومن کھانا کھائے تو عبادت ہوتا ہے. مال تو کافر بھی کماتا ہے, مومن کماتا ہے تو مال اس کے لیے خیر بنتا ہے, تاجروں کی مغفرتیں ہو جاتی ہیں. نیک تاجر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا. اب اس تاجر نے کوٹھی بھی بنائی, بنگلہ بھی بنایا, گاڑی بھی لی, سب کچھ کی, لیکن تقاضا اس نے شریعت کا رکھا, اور اس شریعت کے تقاضے میں یہ نہیں کہ جو زیادہ حاصل کرنا چاہتا گھٹ گیا, نہیں, وہ توازن کے ساتھ اتنی چیزیں ملی اور دبان کے ساتھ اسے چیزیں ملی, اپنی مرضی سے حاصل کرتا. وہ کہتے ہیں نا کہ سونے کی انڈا دینے والی مرغی کو ذبح نہیں کیا جاتا, اس سے محض انڈے حاصل کیے جاتے ہیں. بس یہ سمجھ لیجئے کہ ذبح کرنے والی پالیسی جو ہے یہ نفس اور حوث کی ہے, اور اس کو اس کے درجے پر لے کر استفادہ کرنے کی جو تعلیم ہے یہ شریعت مطہرہ کی ہے. اب اس سے آپ کامل دسترس رکھتے سکتے ہیں کہ یہ پوری دنیا ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی کے مانند ہے, جو آپ کو سکون فراہم کر رہی ہے, آپ کو لذت فراہم کر رہی ہے, ساری چیزیں فراہم کر رہی ہے. لینا منع نہیں ہے, لیکن اس چیز کو اپنی حوث کی نظر نہ کریں, تما کی نظر نہ کریں, اپنی ذات کو مقدم نہ کریں, اللہ اس کے رسول کے دین اور اس کے فرمان کو مقدم کریں. اس پر عقلی کئی سوالات قائم ہو سکتے تھے, جس کا میں نے گزشتہ درس میں عقلی تدارک کیا ہے آپ کے سامنے کہ کیوں ضروری ہے, کیا ضروری ہے, ہمیں کوئی لولی پاپ تو نہیں دیا جا رہا, ہمیں ایسا بہلایا تو نہیں جا رہا. تو نفس کی طرف سے جتنے سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں, اور شیطان جہاں جہاں پر لے جا کر انسان کو اس عقل کی وادی میں گمراہ کر سکتا ہے, ہم نے گزشتہ درس کے اندر ان عقلی اعتراضات کے جوابات دیے. اگر توجہ کریں تو گزشتہ تقریر ہماری آپ ملاحظہ فرمائیں. اب آگے چلتے ہیں. تیسرا مرحلہ اس کے گفتگو کا یہ ہے جو آج ہم نے موضوع رکھا ہے کہ انسان کے بارے میں علم نفسیات کے ماہرین بھی, دین تو کہتا ہے لیکن علوم کے کئی شعبے ہیں, اور سب سے بڑا کلام اور کرامت اسلام کی یہ ہے کہ کسی چیز کو پرکھنے کی جو نالج ہوتی ہے, جو علم ہوتا ہے, اس کے کئی شعبے ہوتے ہیں. اسلام ایک واحد مذہب ہے کہ جو اصول انسان کی زندگی کے لیے بنا دیتا ہے تو سائنس بھی اس کو رد نہیں کر سکتی, نفسیات بھی رد نہیں کرتی, رد کرنا تو درکنار, اس کو قبول کرتی ہے. اور معاشرت کے تقاضوں کے جو اصول انسان کو اللہ رب العالمین دیتا ہے, تو جس کا علم کامل ہوتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ رب کریم نے جو یہ اصول دیا یہ انتہائی متوازن ہے, مڈل ہے اس کا, اس کو ہٹائیں گے تو افراط و تفریط کا شکار ہو جائیں گے. اب اس میں مین چیز جو ہے میرے دوستوں وہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مدنی و تباہ ہے, وہ مل جل کر رہنا چاہتا ہے, ریلیشن رکھنا چاہتا ہے, تعلقات رکھنا چاہتا ہے. اب اس میں بنیادی چیز ہے, آپ کی پوری سوسائٹی تعلقات سے بنتی ہے, ریلیشن سے بنتی ہے. کچھ آپ کے عزیز اور رشتے دار ہیں, ان سے بھی آپ کا تعلق ہوتا ہے, ایک قسم کی دوستی ان سے بھی ہوتی ہے, ایک اجنبی شخص سے آپ کی دوستی ہوتی ہے. تو اسلام نے سب سے پہلے یہ کہا کہ دیکھو تمہاری طبیعت کے اندر لوگوں کے ساتھ مل کر چلنا ہے, ریلیشن ہے, تعلق ہے. تم تنہا زندگی نہیں گزار سکتے, تم تجرد کی زندگی نہیں گزار سکتے, تم تنہا جانوروں ڈنگروں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے. تمہاری طبیعت اور تمہاری سرشت میں ہم نے رکھا ہے کہ تم مل جل کر رہتے ہو, تم مل جل کر رہنا چاہتے ہو, اور کٹ کر رہو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے, یہ انسان قبول کرتا. اچھا اب کیا کیا جائے؟ تو اب اسلام اس کا دستور دیتا ہے کہ مل جل کے رہنے کے اصول کیا ہے, اور سنگت اور یارانہ جس کے لیے دل میں تم کسی کو بساؤ اور کسی کے دل میں تم بس جاؤ تو اس کے لیے شریعت مطہرہ اصول کیا دیتی ہے. تو یہ ہے وہ موضوع ہمارا کہ اسلام میں دوستی کا کیا تصور ہے, اسلام دوستی کے بارے میں کیا کرتا ہے. جس طرح کہ میں نے حدیث پاک آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کی تھی, نبی پاک نے فرمایا کہ المومن الف مالوف لا خیر فی من لا یعلف ولا یولف, رواہ احمد. مومن دوستی لگاتا ہے اور مومن سے دوستی کی جاتی. حضور فرماتے ہیں کہ مومن دوستی کرتا ہے اور مومن سے دوستی کی جاتی ہے, اور اس میں کوئی خیر نہیں جو اس صفت کا حامل نہیں جس میں دوست بننے کا کمال نہ ہو اور کسی کو دوست بنانے کا گر نہ ہو. تو حضور فرمائے وہ بہت بڑے خیر سے محروم ہو گیا, بہت بڑے خیر سے محروم ہو گیا. مومن کی سب سے بڑا خیر میں سے, اس کی اخیار مرتبے میں سے ایک بہت بڑا خیر یہ ہے کہ وہ دوست بنتا ہے, کسی کے کام آتا ہے. اب اس کے تقاضے میں عرض کرتا ہوں, اور پھر اس کی شخصیت اتنی رونائی اور اتنی پختہ متانت والی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو دوست بناتے ہیں.
تو فرمایا جس میں دوست بننے کی دوست بنانے کی، ابھی بہنوں کے لیے بھی ہے، سہیلی بننا اور کسی خاتون کو خاتون میں سہیلی بنانا، تو اب یہ دونوں طرف ہے مرد اور عورت کے لیے، خواتین اسلامیہ کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، کہ دوست بننا مومن کی صفت ہے، دوست بنانا مومن کی صفت ہے. اور حضور نے فرمایا جس کے اندر یہ جذبہ ہی نہ ہو دوستی کا، تو فرمایا وہ بہت بڑے خیر سے محروم ہو گیا. تو اب اندازہ لگائیے کہ اسلام دوستی کو کس سطح پر لے جا کر اس کی پذیرائی کرتا ہے، اس کی ستائش کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے. تو پتا چلا کہ سوسائٹی کھڑی دوستانہ ماحول پر ہوتی ہے تو اسلام اس جگہ پر جا کر صرف ایک سیاسی فوٹو سیکشن کے لیے ایک خاص قسم کا کوئی پروگرام کسی آڈیٹوریم میں رکھ کر ایک دوستی کی فضا کو بپا کرنے کے اسلام یہ بات نہیں کرتا، بلکہ اسلام اس سے آگے بڑھ کر بات کرتا ہے. فرمایا جس میں دوستی کا جذبہ نہیں وہ تو انسانیت کی خیر ہی سے محروم ہو گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کس قدر بھائی چارگی کا نظام دیتا ہے، اسلام کس قدر انسانیت کو مربوط اور ایک نظم اور ایک تسبیح کے دانے کے ساتھ جوڑنے کا درس دیتا ہے. لیکن اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اسلام سب سے پہلی یہ بات ذکر کرتا ہے کہ تم مومن ہو تو تمہیں سب سے بڑا اعتماد تمہارے رب کی ذات پر ہونا چاہیے. اور دیکھو بندہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کا، اگر وہ اپنے رب کا مطیع ہے تو پھر وہ معاشرے کے لیے بہتر ہے. جو اپنے رب کا باغی ہے وہ معاشرے کے لیے باغی ہے، اور جو اپنے رب کا فرمان بردار ہے وہ معاشرے کے لیے فرمان بردار. جو اپنے آقا کے اصول کا پابند ہے وہ سب کے لیے خیر ہے. جو اپنے آقا ہی کا باغی ہے وہ سب کے لیے باغی. لوگ کہتے ہیں نا، جناب مثال دیتے ہیں، جو اپنے باپ کا ادب نہ کرتا ہو کسی کا کیا ادب کرے گا، اور جو اپنے باپ ماں باپ کا فرمان بردار ہوگا وہ اہے کے ہر معمر ہر عمر رسیدہ کے مرتبے کو سمجھے گا. تو اس کو تھوڑا اوپر لے جا کر اسلام ذکر کرتا ہے کہ جو رب کا فرمان بردار ہوگا وہ سب سے بہترین دوست ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنے مقصد حقیقی کو جانے اور اپنے خالق حقیقی کو جانے، اپنے منعم حقیقی کو جانے جس نے اس پر انعامات کی بارش کی ہے، جب اس کی بارگاہ میں وہ شکر گزار ہوگا تو پھر بندوں کے لیے وہ خود کریم ہو جائے گا. اور جب اسے رب حقیقی، جو منعم حقیقی ہے، جو اس کو انعام کی بارشیں دینے والا ہے، ماں کی کوک سے لے کر باپ کے صلب سے لے کر ماں کی کوک تک، اور وہاں کی پیدائش سے لے کر اس کو زندگی کے نشو و فراز اور ہر گرم و ٹھنڈے سے بچاتے ہوئے قدرت اپنے انعامات کی بارشوں سے کرتی ہے، تو جو منعم حقیقی جس رب نے ماں سے زیادہ اس سے پیار کیا ہے وہ اس کا شکر گزار نہیں ہوا تو وہ آپ کے دعا سلام سے تھوڑا متاثر ہو کر وہ آپ کا کیسے شکر گزار ہو سکتا ہے؟ اس لیے اسلام بنیاد جو دوستی کی ڈالتا ہے وہ یہ ہے کہ ان سے دوستی کی جائے اور ان کو دوست بنایا جائے جو خدا کے فرمان بردار ہوتے ہیں. جو خدا کے فرمان بردار ہوتے ہیں، جو خدا کے باغی نہیں ہوتے وہ معاشرے کے باغی نہیں. جو خدا کے باغی ہیں وہ معاشرے کے باغی ہیں. جو خدا کے دوست ہیں وہ معاشرے کے دوست ہیں. جو خدا کے دشمن ہیں وہ معاشرے کے دشمن ہیں. آج خواجہ غریب نواز کا آپ یوم کر رہے ہیں تو ہزار لوگ دنیا میں، کروڑ ہا اربوں ہا لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان کو ذکر نہیں کرتے، غریب نواز کو آپ ذکر کرتے. اس لیے کہ جو اپنے رب کا سچا مطیع ہوا وہ ساری کائنات کا سچا دوست ہو گیا. اس تناظر کے اندر آپ سیدنا غریب نواز کو دیکھیے کہ جو اپنے رب کا مطیع ہوا، جو اپنے رب کا وفادار ہوا وہ ساری کائنات کا وفادار ہو گیا، اور جو اپنے رب کا غدار ہوا وہ ساری کائنات کا غدار ہو گیا. تو اسلام میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا الحمدللہ، تو ہمارے لیے اصول محبت کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے رب کی اطاعت اور معاذ اللہ رب کی جانب سے روگردانی، اس کو معیار بنانا ہے کہ جو رب کا فرمان بردار ہے وہ ہمارا دوست ہوگا، ہم اس کے دوست بنیں گے، اور جو رب کا غدار ہوگا، روح گردانی والا ہوگا، وہ کوئی بھی ہوگا، وہ نہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے نہ ہم اس کے دوست بن سکتے ہیں. یہ معیار، یہ سنجیدگی کی بات ہے، یہ ٹھونسی نہیں جا رہی. آپ دیکھیے جب اللہ والوں کا آپ دوست بناتے ہیں تو وہ آپ کی زندگی کے آخری مرحلے تک آپ کو کام آتے ہیں. ایک بات میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، دوستی کے تقاضے، دوستی کو برباد کرنے والی چیز جو غرض ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ غرض. اور اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کامل جملے ارشاد فرمائے کہ اس میں وہ مومن کیسا ہے جس میں یہ خیر ہی نہیں ہے کہ جو دوستی کر سکے یا دوست بن سکے. اب ذرا بڑی توجہ کے ساتھ اس نیت سے کہ میں بھی تبدیلی کی نیت کر کے یہ بات کرتا ہوں، اور آپ سارے بھائی مل کر اپنے اندر تبدیلی لانے کی نیت سے اس کو سنیں. میری بہنیں، میری مائیں اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے سوچیں، اس لیے کہ ہماری بنیاد اس قانون پر ہے، انسان بغیر دوستی کے زندہ نہیں رہ سکتا، بغیر دوستی کے اس کے معاملات نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ باپ ماں باپ کے ساتھ بھی
وہ دوستی کسی درجے میں نظر آتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی اطاعت کا درجہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، ورنہ دوستی کی جو فکر ہے وہ یہاں پر بھی نظر آتی ہے. اب آپ غور کیجئے، شریعت مطہرہ نے جس چیز کو ذکر کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دوستی کے ایک تقاضے حضور سے پوچھے، یا رسول اللہ کوئی ایسی بات بتائے کہ رب بھی دوست ہو جائے بندے بھی دوست ہو جائیں. رب بھی دوست ہو جائے، بنیادی سوال دیکھیں کتنی پیاری بات. صحیح بخاری شریف میں ہماری پوری زندگی کو اس کو سمجھ دیا. میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا، ماؤں سے بھی کہوں گا، آپ بزرگوں سے بھی کہوں گا، اس پر ذرا غور کریں. حدیث پاک ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا بنیادی سوال حضرات صحابہ نے کیا ہے. اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی قبروں کو انوار و تجلیات کی آمدگاہ بنائے، اور وہ بنی ہوئی، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. توجہ کیجئے، سوال ہوا بخاری شریف کے اندر، جس کے مضمون و مراد کو بنا رہا ہوں، باللفظ لفظ یہ نہیں ہے لیکن اس کے کئی معنی بنتے ہیں. تو کئی معانی اور مفاہیم میں سے ایک مفہوم یہ بنتا ہے کہ حضور ایسا کوئی عمل بتائیے کہ رب بھی ہم سے ہمارا دوست ہو جائے اور بندے بھی ہمارے دوست ہو جائیں. اب دیکھیں ایک جملے میں سب کچھ مانگ لیا انہوں نے. اب جب رب دوست ہوگا تو جو دوست ہوتا ہے وہ دوست کی پرواہ کرتا ہے، دوست کا لحاظ کرتا ہے، اس پر اپنی نعمتیں نشاور کرتا ہے، اس سے پھر دشمنی بند ہو جاتی ہے، اس سے ضرر بند ہو جاتا ہے. جب دوستی ہے تو اب ضرر نہیں ہے، دوستی ہے تو نقصان نہیں. دوستی میں یہ ہوتا ہے جسم دو ہوتے ہیں روح ایک ہو جاتی ہے، اعتماد ہوتا ہے. تو بلا تشبیہ تصور اللہ کے لیے روح والا تو نہیں لیکن اعتماد والا ہے کہ یا رسول اللہ ایسا کوئی عمل بتا دیں کہ رب راضی ہو جائے، پھر اس کی طرف سے ہم ڈرے نہ کہ کوئی غضب آئے گا، اس کی طرف سے ناراضگی آئے گی، اور ایسا عمل بنائے کہ بندے بھی ہم سے راضی ہو جائیں اور کامل دوست ہو جائیں. میں کہتا ہوں اس تقاضے کو اگر ہم سمجھیں تو قریب و نوا کے اندر جو ہم صرف کسی بھی چیز کو ایک ابتدائی فارمیلٹی کے لیے پورا کرتے ہیں، اس میں ہم سنجیدہ نہیں ہوتے، تو ہم سنجیدہ ہو جائیں گے کہ وہ کیا چیز ہے. اب غور دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سچے دوست نہیں ملے. میں نے کہا آپ نے دوستی کن اصولوں پر کی تھی؟ اپنی مرضی کے اصولوں پر، اپنے حوث کے اصولوں پر، یا جو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے اصول دیا؟ اب ذرا دیکھیے اصول کیا ہے، آپ حیران ہوں گے جو حضور نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم. سوال اتنا بنیادی ہے کہ اچھے سے اچھا اس کا جواب نہیں دے سکتا. اگر دے سکتا ہے تو اللہ کی عطا سے جمی ماں کانو ما یکون کے علوم جانے والے سید عالم ہی دے سکتا ہے. سوال اتنے بنیادی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ ایسا کوئی عمل بتائیے، ایسا کوئی پریکٹیکل طریقہ ہمیں بتائیے جو ہم کر بھی سکیں. ایسا نہیں کہ ہم کر بھی سکیں، نہیں کر سکیں تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے. آپ کوئی اونچی سطح کی بات بتائیں، وہ ہم جیسے کمزوروں سے ہو ہی نہ سکے. تو ایسا کوئی کام بتائیے کہ ہم کر بھی سکیں یا رسول اللہ، اور وہ کام ایسا ہو جس سے اللہ بھی دوست بن جائے اور اس کے بندے بھی دوست بن جائے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ سے مانگو تو پھر دنیا نہ مانگو، اللہ سے اللہ کو مانگو، اللہ سے اس کا قرب مانگو، اس کی محبت مانگو، اس کی رضا مانگو، دائمی وہ راضی ہو جائے یہ مانگو. فرمایا یہ دیکھو، جب اللہ سے اللہ کو مانگو گے تو اللہ تمہارا دوست ہو جائے گا، اور بندوں کے پاس جب جاؤ گے اپنی غرض کو نہیں رکھو گے، بغیر غرض کے ملو گے لوگوں سے، تو لوگ تمہارے دوست ہو جائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ دوستی اغراض کو پورا کرتی ہے، لیکن اس کا مطمع نظر جو ہے، اولین جو اسٹیج ہے، بنیادی جو انیشل اسٹیج ہے اس کا، اس میں تمہاری غرض نہ ہو کہ میں اس کے پاس اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ وزیر صاحب ہیں، تو اب یہ وزیر میرے بہت اچھے دوست ہیں، وہ سیٹ سے غائب ہوئے تو دوستی بھی ختم ہو گئی. تو حوث کی دوستی نہ ہو، دوستی غرض کی نہ ہو. بغیر غرض کے اگر تم بندوں سے دوستی کرو گے تو بندے تمہارے دوست ہو جائیں گے. اب دیکھیں خواجہ غریب نواز نے بندوں سے محبت بغیر غرض کی ہے، ہزار سال ہو گئے ہر جگہ ان کے لیے فاتحہ ہوتا ہے. انہیں لوگ یاد رکھتے ہیں، اولیاء کو لوگ یاد رکھتے ہیں، صحابہ کو یاد رکھتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق جو تھا ان کی مفاد کے لیے رکھا، ان کے مقصد کے لیے رکھا، اپنی غرض کے لیے نہیں رکھا. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ قریبی محبت پیدا ہو گئی. اچھا، اب غرض نہ ہو تو پھر غرض نہ ہو تو پھر محبت کس چیز پر قائم ہوگی؟ فرمایا کہ اپنی غرض اور اپنے مطلب کے بغیر ان سے محبت رکھو جس میں تمہاری غرض کا گزر نہ ہو، اور محبت کا تقاضا تمہاری اغراض پر بھی ہو. اور غرض کے بغیر تو دوستی نہیں ہو سکتی. تو اس کو دوسرے انداز میں یوں سمجھیے کہ اگر غرض بھی ہو تو پھر وہ مادی غرض نہ ہو، غرض یہ ہو کہ اس کے ذریعے مجھے خدا ملے، اس کے ذریعے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ اللہ کا پیارا ہے اس لیے میں اس سے پیار کرتا ہوں. فرما اس طریقے سے وہ محبت حقیقی تصور کو پائے گی، اور اس کے تحت جو تمہاری مادی ضرورت ہے تو وہ تو اس کے ذمن میں پوری ہو ہی جائے گی، لیکن اپنی دوستی کے مبارک تصور کو پہلے مادی تقاضے اور مادی غرض کی اس غلیظ فکر کے ساتھ پراگندہ نہ کرو، اس کو اللہ رب العالمین جل مجدہو کی محبت کا مقصد بناؤ.
تو یہ ہوگا کہ وہ محبت کامل ہو جائے گی، فیض کامل ہو جائے گا، اور اس کے صدقے جو دنیاوی تقاضے ہیں وہ تو خود بخود پورے ہو جائیں گے.
دیکھنا کسی نیک بندے سے اگر اللہ کے لیے امیدیں لگائی جاتی ہیں تو یہ نہیں کہ ہماری مادی ضرورتیں کوئی ختم ہو جاتی، نہیں ہوتی. صحابہ کرام جو اصحاب صفہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، ان کا مطمع نظر روٹی کھانا پینا نہیں تھا، حضور کی ذات تھی. ٹھیک ہے، اب جب وہ حضور کی ذات تھی تو سرکار نے ان کے کھانے کا بھی انتظام کیا، پینے کا بھی انتظام کیا، سب کچھ کیا. تو مادی ضرورت ثانوی ہے، دوسرے درجے کی، نچلے درجے کی ہے. مومن کی محبت نچلے درجے سے نہیں اٹھتی، اوپر کے درجے کی ہے، کہ محبت کا معیار یہ ہے کہ یہ خدا کا پیارا ہے اس لیے اس سے پیار کرو. یہ غرض مراد لی جائے. اب اس پر حدیث پاک سنیے تو بات بالکل کھل کے سامنے آ جاتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسائی شریف، ذرا توجہ سنیے، اسی فلسفے اور اسی فکر کے سے اس حدیث پاک کو سنیے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ فرماتا، ان حول العرش منابر من نور علیہا قوم لباسهم نور. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن عرش کے گرد بہت سے ممبر لگیں گے، بہت سے ممبر لگیں گے، اور قوم لباسهم نور، اور اس پر لوگوں کو بٹھایا جائے گا، کچھ لوگوں کو وہ نوری ممبر پر بیٹھیں گے خدا کے عرش کے سامنے. بولی سبحان اللہ. خدا کے عرش کے گرد، نسائی شریف میں آقا فرماتے ہیں خدا کے عرش کے ہال گرد میں ان کے ممبر، ان کی کرسیاں لگیں گی، اور انہیں نور والا لباس پہنایا جائے گا، انہیں بٹھایا جائے گا. وہ وجوہہم نور، ان کے چہرے بھی نور کی طرح چمک رہے ہوں. فرمایا لیس بانبیاء ولا شہداء یغبطہم نبیون والشہداء. حضور فرماتے وہ نبی نہیں ہوں گے جنہیں نور کے ممبر پر بٹھایا جائے گا، اور عرش کے گرد جن کے لیے ممبر لگائے جائیں گے، جن کے چہرے بھی نور والے ہو جائیں گے، لباس بھی، بولیے سبحان اللہ، نور والا ہوگا. تو حضور خود فرماتے ہیں وہ نبی نہیں ہوں گے. آپ بولیں گے وہ انبیاء ہوں گے اس لیے ان کو بٹھایا جا رہا ہے، تو حضور خود فرماتے ہیں وہ نبی نہیں ہوں گے. وہ نبی آپ اندازہ لگائے، جو نبی نہیں اس کی یہ شان ہے، تو جو نبی ہوگا اس کی کتنی شان ہے. تو یہ جو بات کرنا ہے کہ انبیاء کو اپنے خاتمے کی خبر نہیں ہوتی ہے، تو یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے جب انہوں نے اپنے جوتے اٹھانے والوں کا یہ مرتبہ بتا دیا، اپنے جوتوں کو جو ان کے جوتے چومتے ہیں، جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جو ان کے در کے بھکاری ہیں، ان کا یہ مرتبہ بتا دیا ہے، تو وہ اپنے مرتبے سے غافل ہو سکتے ہیں؟ بولیے آپ، ہو سکتے ہیں؟ اب ذرا توجہ سے سنیے آپ. فرمایا کہ ان حول العرش منابر من نور علیہا، بڑے دل کے کانوں سے سنیے گا، موت پر یقین کر کے، میں نے اور آپ نے مرنا ہے. مومن کی ہر سانس آخری ہوتی ہے. ہمارے والدین بھی دنیا سے گئے، آپ میں سے بھی کئی کے گئے ہوں گے، اللہ سب کو غریق رحمت کرے. یہ قبرستان جناتوں سے نہیں بھرے ہیں، یہ میرے اور آپ جیسے انسانوں کے لیے ہے. ہم یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیشہ کے لیے آنے ہوتے تو سید عالم ہمیشہ رہتے، اولیاء ہمیشہ رہتے، صدیق اکبر ہمیشہ رہتے. یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، دنیا ایک گزرگاہ ہے، منزل آخرت. آپ جب اپنے آفس سے نکل کر گھر کی طرف جاتے ہیں تو گھر آپ کی منزل ہوتا ہے، اور جس راستے سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کی گزرگاہ ہوتا ہے. آپ وہاں رکتے نہیں، بس فٹافٹ گزرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے. راستے میں گرمی بھی آتی ہے، راستہ ٹوٹا بھی ہوتا ہے، کبھی ٹریفک جام ہوتا ہے، لیکن آپ کو پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ کو اپنے گھر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے اور اتنی محبت ہوتی ہے کہ آپ اس طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. بس سمجھیے کہ جو گھر ہے ہمارا وہ آخرت ہے، اور یہ دنیا جو ہے یہ سڑک کے معنی میں جس کو ہم گزار رہے ہیں. سڑک پر کوئی گھر نہیں بناتا، اور میرے آقا نے یہ فرمایا ہے کہ انسان دنیا میں مسافر کے معنی ہے. کتنے معنی نے بولیے؟ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، میری عمر اس وقت 40 سال ہے، آپ کی عمر کتنی ہوگی اس کا اندازہ لگائیے. میکسیمم اگر آپ دیکھیں تو بندہ 55 سال میں فارغ ہو جاتا ہے، 50 سال، 55 سال، اکثر ہم موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ تو ماں کے شکم میں بھی بچے کو آ سکتی ہے، لیکن ایک تربیت کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، لیکن اکثر رائے جو اطباء کی وہ یہ ہے کہ 55 سال 50 سال کے درمیان انسان کثرت سے لوگ رخصت ہوتے ہیں 60 سے پہلے. اب میں پوچھتا ہوں اور آپ ذرا توجہ کریں کہ کتنی زندگی ہماری گزر گئی، کتنی باقی ہے. اگر میں اپنے آپ پر فرض کروں، میری عمر اس وقت 40 سال، ٹھیک ہے، ایک فرض کریں آپ، اب 55 سال میں بندہ رخصت ہوتا ہے تو 15 میرے پاس رہ گئے. اب 15 زیادہ تھے 40 زیادہ تھے؟ بولیے، ایک تربیت کی نیت سے عرض کر رہا ہوں، 15 زیادہ تھے 40 زیادہ تھے. اب 40 جو گزر گئے ہیں، آپ اگر مجھ سے پوچھے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، کہاں پڑھے، کہاں رہے، کہاں شادی ہوئی، کیا ہوئی، میں 15-20 منٹ میں ساری بات آپ کو بتاؤں گا. آپ کہیں گے ذرا لمبا کر کے بتائیں، میں نے کہا نہیں ہو سکتا، بس اتنا ہی میں بیان ہو سکتا ہے، لمبا کون کر سکتا ہے. تو آگے سے کوئی دانا کہے کہ 40 سال کو آپ نے 15 منٹ میں بیان کیا ہے، تو 15 سال کتنے جلدی نکلیں گے؟ نہیں سمجھے آپ؟ تو 15 سال کتنے جلدی نکلیں گے؟ تو دیکھیں ہم نے سب نے جانا ہے. اور مومن کے لیے موت کوئی خطرہ نہیں ہوتا. خواجہ کا ملفوظ سناتا ہوں. میرے خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہنا، جو اس فن کے دانا لوگ ہیں اور ہمارے مخلص امت کے مخلص دوستوں میں سے، جو صحیح صحیح بات کرتے ہیں، آپ نے سیدنا بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت سے نوازا، محقق الاطلاق امام اہل سنت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے ایک خلیفہ کو تحریر لکھائی خلافت کی اور فرمایا درگاہ اجمیر میں ہوگی، خانقاہ دہلی میں بنے گی. بختیار کاکی رحمت اللہ، اور بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے جب انتقال ہوا تو آپ نے تحریر لکھائی کہ درگاہ دہلی میں ہوگی، خانقاہ پاک پتن میں بنے گی. اور جب بابا فرید کا وصال ہوا تو آپ نے یہ تحریر لکھائی کہ درگاہ پاک پتن میں ہوگی اور خانقاہ دہلی میں بنے گی اور کیریئر میں بنے گی. کیا مطلب؟ یعنی ہم نے اب یہ منصب اپنے خلفاء کو دے دیا ہے، اب یہ تسلسل کے ساتھ یہ چیزیں آگے چل پڑے گی. اب ذرا سنیے اس پہ. بابا نے جب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردان، جو سچے لوگ ہیں، صادقین ہیں، امت کے بہترین مشیر ہیں، جن سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں، جو پریکٹیکل لائف گزارتے ہیں، خالی زبانی بات نہیں کرتے، جو پریکٹیکل لائف گزارتے ہیں اپنی، جو سامنے مشاہدات کرتے ہیں، حضور سیدنا بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے وصیت لکھی، سنو موت اگر دنیا میں نہ ہو تو دنیا کا مزہ ہی کچھ نہیں. فرماتے موت اگر دنیا میں نہ ہو تو دنیا کا مزہ ہی کچھ نہیں ہے. پوچھا حضور کیسے؟ فرما موت ایک جسر ہے، ایک برج ہے، ایک پل ہے. فرما کس سے؟ کہا حبیب کو حبیب سے ملانے کے لیے. حبیب سے حبیب کو ملانے کے لیے. اور یہی دنیا نے دیکھا. اللہ اکبر. جب حضور خواجہ خواجگان ہند الولی سلطان ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا اور آپ کا جسد مبارک آپ کی شریر مقدسہ پر جب حجرے میں رکھا تھا، جب مریدین خلفاء حضور سیدنا ناگوری رضی اللہ تعالیٰ اندر آئے تو باقاعدہ انہوں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر عبارت کندہ تھی کہ حبیب اللہ ما تافی حب اللہ، اللہ کا محبوب تھا، اللہ کی محبوب محبت میں دنیا سے چلا گیا. آپ کے گویا کہ پیشانی مبارک پر باقاعدہ یہ جلی طور پر لوگوں نے مشاہدہ کیا، جو آپ کی خارجی کرامات کے اندر سے تھی. اور قرآن کریم اسی چیز کو ذکر کرتا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہے جو اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں. ذرا سنیے، مومن جو ہے وہ اللہ سے ٹوٹ کر. اب ذرا سنیے اس پر. اسی لیے اللہ رب العالمین جل مجدہ فرماتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بندو تم مجھ سے پیار نہیں کرتے، اور اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو مجھ سے ملنا بھی چاہتے ہوں گے، مجھ سے ملنا بھی چاہتے ہیں. بخاری شریف میں ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. اور موت اس کا واسطہ ہے، موت ایک برج ہے، ایک جسر ہے جو اس طرف پہنچانے والا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. مرنا تو سب کو ہے، اچھی نیتوں سے مرو. فرما جب رب سے ملنے کی نیت سے مرو گے تو فرما پہاڑ جیسے گناہ معاف کر دیں گے. ہم سے ملنے کی نیت سے اگر آؤ گے تو پہاڑ جیسے گناہ معاف کر دیں گے، اس لیے کہ ہم میزبان ہوں گے، تم ہمارے مہمان ہوں گے. اور جب دنیا میں ہم نے تقاضا اپنے محبوب سے ذکر کیا ہے کہ مہمان اگر تلخ بھی ہو تو میزبان شفیق ہو جائے، تو رب العالمین جل مجدہ نے جس محبوب کو یہ آداب سکھائے ہیں تو اس کی میزبانی کے آداب اپنے مہمانوں کے لیے کیسے ہوں. تو فرمایا جو ہم سے ملنے سے بیزار ہے، ہم سے ملنے سے بیزار ہے، ہماری قدرت یعنی ہم اس سے ملنے کی سے بیزار ہیں، اور پھر اس کو ہم بتائیں گے کہ جناب ہماری نعمتوں کو تو نے اختیار کیا اور ہماری محبت تیرے دل میں نہ آئی. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقصد کو ذکر فرمایا. تو اب آپ غور کیجئے اس نتیجے سے، حدیث پاک کو آپ سنیے جو میں نے آپ سے یہ کہا. جانا ہے دنیا سے، غفلت کو دور کرنی ہے تو حقیقت کو سمجھیں، ہمیں مرنا ہے، مل کر کہیں ہم نے
موت کی تمنا جائز نہیں ہے، موت کی تمنا جائز نہیں ہے، لیکن اس فضل کی نسبت کا اظہار ضرور جائز ہے، اس کرامت کی نسبت کا اظہار ضرور جائز ہے کہ مومن کے لیے اللہ رب العالمین جل مجدہ قبر کی سختی کو ایسے کر دیتا ہے جیسے ماں گود میں اپنے بچے کو لے کر دباتی ہے، تو ماں گود میں اپنے بچے کو لے کر دباتی ہے تو اس طرح دباتی ہے کہ بچے کو تکلیف نہ ہو، تو مومن کا ایمان اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ اللہ کے لیے رائے کے دانے کے برابر بھی صداقت رکھتا ہو اور اسے قبر میں رکھا جائے گا تو اس کی خطاؤں پر قبر اس کو دبائے گی، لیکن ایسے دبائے گی جس طرح ماں بچے کو اپنی گود میں لے کر دباتی ہے. اب دیکھیں پورا دل اگر ایمان سے بھرا ہو تو نور نہ نور ہے، لیکن رب اپنے بندے کو چاہتا کتنا ہے کہ رائے کے دانے کے برابر بھی صداقت ہے تو اس پر قبر کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے، قبر کے عذاب میں بولیے تخفیف کر دی. اب اس تناظر کے اندر آپ اس حدیث پاک کو سماعت کیجئے اور غور کیجئے اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کی رحمتیں کیسے برسیں گی میدان محشر پر. میں کچھ دن پہلے مسند امام احمد میں، امام احمد کی سند سے مسند انس بن مالک میں روایت موجود ہے جو سیاہ سے نہیں لیے نہ سیاہ میں نہیں ہے، حضرت امام احمد نے اپنی سند سے جو خاص آپ کا ایک تخصص ہے جو آپ کے بیٹے سیدنا عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی مسند کو مرتب کرتے ہوئے یہ فرماتے تھے کہ جب دنیا کے اندر فتنے عام ہو جائیں گے تو میری کتاب ہی لوگوں کی دستگیری کرے گی، تو حضور امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند امام احمد میں موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضل سے ان کی امت کے مزے کتنے ہوں گے میدان محشر میں. شرط یہ ہے کہ دوستی اللہ سے کرنی ہے، اور اللہ سے دوستی کرنی ہے تو دنیا کی نیت سے نہیں کرنی، دنیا تو مل ہی جائے گی. من کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہوا سب اس کا ہو گیا، ساری چیزیں اس کی ہو گئی، جب اللہ جس کا ہوا تو ساری چیزیں اس کی ہو گئی. تو رب سے رب کو مانگا جائے نہ کہ کوئی اور چیز کو مانگا جائے، رب سے رب کو مانگا جائے کوئی اور چیز نہ مانگا جائے، کہ جو اس کی شان شان ہے وہ تقاضا کیا جائے، جو ہماری ضرورت ہے وہ اپنے فضل سے اس کو پورا فرما دے گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ذرا توجہ فرمائیے، مسلم امام احمد میں یہ روایت میرے دوستوں موجود ہے، اور پھر اس کے بعد یہ قیمتی حدیث میں ایسے نہیں پڑھوں گا، اس کے لیے میں آپ کی توجہ کو گھما رہا ہوں، موت کا تصور اور یقین میں نے آپ کو دلایا، اس کو ذہن میں رکھیں تاکہ سستی دماغ سے بھاگے، نفس ذلیل ہو اور دل زندہ ہو. نفس ذلیل ہو دل زندہ ہو، کیونکہ انسان کے عقل ٹھکانے لگانے والی ایک ہی چیز ہے، وہ موت ہے. جسے موت یاد رہی اس کو سب یاد ہے، جس کو موت یاد اس کو رب یاد، کیونکہ آگے جس کے پاس جانا ہے وہ خود بخود یاد رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ دنیا کے اندر رب ہی کو یاد کرے گا. اب آپ دیکھیں کہ مرنا تو سبھی کو ہے، لیکن رب سے ملاقات کی نیت سے اگر بندہ مرے بھی نہ، مرنے کی آرزو رکھے کہ مروں گا تو اللہ کی محبت میں مرنا چاہوں گا، اور اس کی تیاری کے لیے محبت کو قائم کرتا رہے، اور جب وہ مر جائے گا تو قرآن کریم میں آتا ہے اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کی کرسی کہیں اور نہیں لگاؤ، میرے سامنے لگاؤ. اللہ سامنے دائیں بائیں ان جہتوں سے پاک ہے، کیونکہ سامنے ہونا بائیں ہونا دائیں ہونا یہ جسم کی صفت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ظاہرن کلمات کہے جاتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے، لیکن جیسا خدا شایع نشان کوئی تشبیہ نہیں دے سکتے کہ خدا کیسا ہے. کہ اللہ نور ہے، فرمایا نہیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کو نور بخشنے والا ہے، منور کرنے والا. نور بھی ایک مخلوق کا فرد ہے. رب کیسا ہے؟ فرمایا اللہ اس کا مثلش ہے، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس سے اس کو تشبیہ دی جا سکے. پھر عرب کیسا ہے؟ جیسا مصطفیٰ نے کہا بس ویسا. ہم اپنی عقل کو دخل نہیں دیتے اس میں. رب کیسا ہے؟ اس کی بنائی ہوئی نعمتیں ایسی ہیں. رب کریم فرماتا ہے میری جنت ایسی کہ کسی آنکھ نے ایسی رونق دیکھی نہیں ہوگی، میری کسی آنکھ نے اتنی زیبائش، اتنی خوبصورتی، اتنی حسن دیکھی نہیں ہوگی. تو اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، تو اس خالق پر کیا مثال دی جائے گی؟ تو لہذا تبلیغ کا یہ بھونڈا انداز کہ تو آ میں تیرے پاؤں پکڑ لوں یہ کر دوں، یہ سراسر الحاد اور کفر ہے، یہ توحید نہیں ہے. توحید یہ ہے یہ کہا جائے جس طرح مصطفیٰ نے بیان کیا ہم قبول کرتے ہیں، وہ جسم سے پاک ہے، وہ زمان سے بھی پاک ہے، وہ مکان سے بھی پاک ہے، وہ لفظوں کے احاطے میں آنے سے پاک ہے، وہ عقل کے دائرے میں محیط ہونے سے پاک ہے، وہ مثال کی گرفت میں آنے سے پاک ہے، وہ کیسا ہے؟ جیسا وہ ہے ویسا ہم مانتے ہیں. جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر وہ اپنے جلوے ضرور دکھائے گا. بولیں سبحان اللہ، اپنے جلوے
ضرور دکھائے گا. اور کیسے دکھائے گا؟ تو ایک جملہ ہے, جیسا اس کے شان نشان. کیسے دکھائے گا؟ جیسا اس کے. صحابہ کو طلب ہوئی, کہا حضور ہم رب کو دیکھیں گے کیسے, کیونکہ اس کے لیے محبت کر رہے ہیں, اس کے لیے عبادت کر رہے ہیں, اس کے لیے یہ چھوڑا یہ کھایا, یہاں نہیں گئے یہاں گئے, اتنے اس کے فرمان مندار ہوئے. کیونکہ دیکھو جب بندے کو محبت ہو جاتی ہے نا, کسی شیخ سے ایک میں ایک علمی لطیفہ آپ کو سناتا ہوں, لیکن اس سے صرف محظوظ ہوئیے گا, زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں, ہم اس سے تھوڑا واسطہ آگے لیں گے, ٹھیک ہے. کسی مرید نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضور بندے کو اپنے رب کا کیسا پابند ہونا چاہیے, تو فرمایا جیسا شوہر بیوی کا ہوتا ہے بلا تشبیہ. تو اس نے کہا حضور سمجھ میں نہیں آیا. تو کہا بالکل واضح, جس طرح تو اپنے بیوی کا فرمان بردار ہے, اگر یہ فرمان برداری کا رخ تو رب کی طرف کر دے تو اللہ کا ولی ہو جائے, اللہ کا دوست ہو جائے. کہا وہ کیسے؟ کہا تو ہر جگہ اس کی پسند کو ترجیح دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کہاں؟ کہا جس چیز سے وہ ناراض ہوتی ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے. کہاں؟ کہا جس چیز کو پسند کرتی ہے وہی لے جاتا ہے تو. کہاں؟ کہا جب تو گھر میں داخل ہوتا ہے تو اپنے لباس, اپنی بول چال, اپنی ہیئت کو ایسے کر دیتا ہے کہ جب جاؤں تو وہ خوش ہو ناراض نہ ہو. کہاں؟ کہ اگر یہ رب کے لیے کرنا شروع کر دے تو. تو یہ ہنسنے کی چیز نہیں, تبدیلی کی چیز ہے. ایک مثال ہے, کسی شے سے بھی مثال دے کر اصلاح ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مثال ہے کہ جس طرح تو نے اس رشتے کے اندر اپنی محبت کا مجازی اظہار کیا ہے, اس کو اگر اپنے منیم حقیقی کی طرف پھیر دے, جس نے یہ بیوی جیسی دولت تجھے دی ہے, جس نے اس کے دل میں تیری محبت ڈالی ہے, جس نے یہ پھول جیسی اولاد تجھے دی ہے, اس کے دل میں تیری محبت ڈالی, تیری دل میں اس کی محبت ڈالی ہے, جس نے یہ ساری چیزیں تجھے دی ہیں, تو بتا اگر یہ محبت کے تقاضے اس طرف پھیر دے تو پھر تیری معراج نہیں تو اور کیا ہے. تو اب آپ سنیے, صحابہ نے پوچھا, اب میں یہاں پر آ رہا ہوں, پہلے ذرا طبیعت بیدار ہو جائے نا, پیاس لگے تو پھر پانی پینا, طبیعت بیدار ہو جائیں. سنیے ذرا میرے دوستو, صحابہ نے پوچھا کہ جس رب کے لیے ہم سوتے ہیں, جاگتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, تمیز کرتے ہیں, قبول رد کے تقاضے رکھتے ہیں, تو اس رب کو یا رسول اللہ ہم کیسے دیکھیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب تم مر کر اٹھو گے نا, تو یہ قیودات, یہ تکلف کے معاملات, اور یہ قید و بند اور عقل کے معاملات سارے ختم ہو جائیں گے, اور پھر بقا کا سفر شروع ہوگا. اور جب بقا کا سفر شروع ہوگا تو پھر تم باقی کو دیکھ لو گے. تو کہا کیسے دیکھیں گے؟ صحابہ بھی سمجھنا چاہتے تھے نا اپنی سطح پر, تو حضور نے ان کی سطح پر لا کر بات کی ہے, لیکن مثال دی ہے, احوال حقیقتاً اللہ ہی جانتا ہے. کہا کیسے؟ فرمایا کہ دیکھو جب تم سر اٹھا کر چودھویں کی رات میں چاند کو آسمان پر دیکھتے ہو میرے صحابہ, کہاں؟ تو کہا تمہیں آنکھیں ملنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کہا نہیں نہیں. کہ جب افق بالکل صاف ہو, آسمان چمک رہا ہو, اور چودھویں کا چاند, سبحان اللہ, کبھی دیکھنا چودھویں کا چاند کتنا خوبصورت لگتا ہے آسمان پر. آپ گھر میں نائٹ بلب نہ بھی جلائیں تب بھی گھر روشن رہتا ہے, آسمان کتنا روشن رہتا ہے. تو اب آپ بتائیے کہ جس کی نظریں کم سے کم بھی ہو, وہ اس کی روشنی کو دیکھتا کہ نہیں دیکھتا؟ تو میرے آقا نے وہاں پر آ کر ان کے ذوق اور محبت, کیونکہ پکے توحیدی تھے نا, توحید کے اصل جام پینے والے تھے, شہود اور وحدت کی اس فضا پر وہ قائم تھے, تو انہیں لذت جام توحید پلاتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا کہ جس طرح چودھویں کا چاند, کیونکہ جس چیز سے وہ سمجھ سکتے تھے اس کی مثال دی ہے, کیونکہ ایسی مثال دینا جیسی ہے وہ تو مثال ہی نہیں جا سکتی, تو سمجھانے کے لیے بات فرمائی. فرمایا کہ جب چودھویں کا چاند افق پر نکل جاتا ہے اور سارے افق کو روشن کرتا ہے, جب تم دیکھنا چاہتے ہو تو کیسے دیکھتے ہو؟ کہا حضور دیکھ لیتے ہیں. کہا آنکھیں کھولنی پڑتی ہے؟ کہا نہیں. کہا آنکھوں کو ملنا پڑتا ہے؟ کہا نہیں. کہا آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے, دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. تو کہا کہ جناب جب چودھویں کا چاند آسمان پر نکل آتا ہے اور روشن ہوتا ہے, تو یا رسول اللہ اس کے لیے آنکھیں پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی, آنکھیں ملنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کہا میٹھے میٹھے انداز میں دیکھ لیتے ہو نا؟ کہاں. کہا اہل جنت پر رب ایسے ہی آئے گا. بولیں سبحان اللہ. اہل جنت پر رب کریم کی جلوگری ایسی ہوگی, اور اہل جنت رب کا دیدار ایسی کریں گے جیسے چودھویں کے چاند کو بڑی آسانی سے دیکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ کہی. سبحان اللہ. اور قرآن نے اسی چیز کو ذکر کیا, فرمایا جس طرح کہ حضرت امام احمد نے باقاعدہ اپنے خواب میں اس بات کو ذکر فرمایا. آپ حضرت بشر حافی سے بڑے معتقد تھے, اور حضرت بشر حافی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. بغداد معلہ میں لوگ حافی وہ ننگے پاؤں پھرتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے پاؤں کے نیچے کوئی کلمات آ گئے, تو انہوں نے اس پہ استغفار کیا, آج اخبار روڑوں پر پھٹے پڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں اللہ کا نام, گنبد خضرا, نہ جانے کیا کیا بنا ہوتا. میں حرم شریف سے گزر رہا تھا، تو جب آپ حج کرتے ہیں اور منا جاتے ہیں تو منا کے چھپڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں، تو وہاں پر بھی ایک عجیب دھاندلی ہے کہ کھجور کے ریپر پر مدینے کی تصویر، گنبد کی تصویر، کعبہ شریف کی تصویر. ہم نے اٹھانی شروع کی تو ایک درندہ کہنے لگا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا یہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، یہ تو حج جو ہم کر رہے ہیں نا یہ لباس ہے، قبول اس سے ہوگا، قبول. نہیں اس کی کوئی حرج نہیں. میں نے 100 ریال پھینکا، میں نے کہا اس پہ پاؤں رکھ. تو کہنے تو بادشاہ کی فوٹو ہے. میں نے کہا تیرے 1000 بادشاہ مل کر بھی گنبد خضرا کی گرد راہ کو نہیں پا سکتے. تو سمجھنے کی کوشش ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت بشیر حافی نے پوری زندگی پھر ننگے پاؤں گزاری ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، دریا دجلہ کی ریت میں بیٹھا رہتے تھے. امام احمد بن حنبل اپنے وقت کے مستحد تھے، غوث اعظم ان کے مقلد ہیں، مسلم امام احمد انہوں نے لکھی، کئی دفعہ سر کی آنکھوں سے سرکار کی زیارت کی ہے. پہاڑ سے زیادہ ایمان ان کا سخت اور مضبوط تھا. رات کا وقت آتا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے لوگ گھر چلے جاتے ہیں، آپ اپنا وہ علماء والا لباس پگڑی اتار کر اپنی لائبریری میں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جبہ علماء والا لباس پہن کر آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، بڑے بڑے علماء بچے کیا، وہ ہمارے ائمہ کو پڑھاتے ہیں، حدیث کے امام تھے وہ. اور جب رات کا وقت ہوتا ہے تو یہ جو محبت ہے اللہ کے لیے وہ تڑپتی ہے کہ پڑھا تو دیا، اب وہ عشق کا اظہار کیسے ہو. تو اپنے امامے کو اپنی لائبریری میں رکھتے ہیں، علمانہ جبہ اتارتے ہیں، درویشانہ لباس پہن کر اپنے خادم کو ایک تھیلا دیتے ہیں کچھ چیزیں ساتھ میں، اور دریا کے کنارے جاتے ہیں. رات کے اندھیرے میں خادم بھی بڑا حیران ہے کہ حضرت جا کہاں رہے ہیں، مدرسہ چھوڑ کر، ہزاروں شاگردوں کو چھوڑ کر، ہزاروں قدردانوں کو چھوڑ کر، یہ کہاں ننگے پاؤں جا رہے ہیں؟ تو دریا کے دجلے کے کنارے کے چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، ایک جگہ رکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک مجذوب ریت میں لیٹا ہوا ہے، اس کے قدموں میں آپ بیٹھتے ہیں، اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے پاؤں کے تلوے پر لگی ہوئی خاک کو صاف کرتے ہیں. وہ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں امام صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ بتاؤں نا آقا کیسے ہیں. تو بشر حافی کہتے ہیں کہ آپ حدیث سے پڑھاتے ہیں. فرما میں کاغذ دیکھتا ہوں، آپ چہرہ دیکھتے ہیں. میں کاغذ دیکھتا ہوں اور آپ چہرہ دیکھتے ہیں. امام احمد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں، اس سے عالم النبلاء میں امام زاہبی نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت بشر، ایک بندے کی زیارت کی جو حضرت بشر کا ساتھی تھا. میں نے پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ اللہ نے کیا؟ کہ اللہ نے بخش دیا مجھے. کہ بشر کہاں ہیں؟ بشر حافی کہاں ہیں؟ کہ ان کا نہ پوچھیں امام صاحب، نہ پوچھیں، کیونکہ انہوں نے حرام و حلال کے تقاضے اللہ کی محبت میں قائم کیے تھے، زندگی کے دوستانہ تعلقات رب کی بولی سبحان اللہ محبت میں قائم کیے تھے. امام احمد نے ان سے پوچھا کہ بشر کا کیا ہوا؟ کہ ان کا نہ پوچھیں. کہا بتاؤ تو صحیح. کہا اتنا سنو، رب کے آگے بیٹھا تھا، رب اپنے ہاتھ سے کھلا رہا تھا. اللہ ہاتھ سے پاک ہے، لیکن یہ قرب کا مقام ہے، اور اسی کو قرآن نے ذکر کیا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم اپنے سے بندوں کو اپنے سامنے کرسی، سامنے کا لب پھر میں ظاہر عرض کر رہا ہوں، رب کے سامنے جیسا شاہ نشان ہے کرسی رکھی جائے گی، فی مقعد صدق، مقعد کرسی کو کہتے ہیں، فی مقعد صدق، سچائی والی کرسی رکھی جائے گی. امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا، امام جعفر صادق کسی کے کوئی، یہ نہیں کہ کوئی ان پر جناب ٹھیکرا جمائے، الحمدللہ ان کا جو عرفان اور علم ہے وہ اہل سنت ہی کے پاس آیا ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا کہ حضور امام صاحب آپ فرمائیے یہ صدق والی کرسی کیا ہوتی ہے، فرمایا صدق والی کرسی یہ ہوتی ہے کہ اس پر جس طرح گورنر ہاؤس کبھی آپ جاتے ہیں، کسی گورنمنٹ کے محکمے میں آپ جاتے ہیں، تو اس میں باقاعدہ کرسیوں کے اوپر عہدے کے اعتبار سے جو چٹ لگی ہوتی ہے، یہاں یہ بیٹھیں گے، یہاں یہ بیٹھیں گے، یہاں یہ بیٹھیں گے، یہاں یہ بیٹھیں گے، چٹ لگی ہوتی. تو اللہ کے سامنے پھر عرض کروں بلا تشبیہ، کرسی رکھی ہوگی، اس پر چٹ لگی ہوگی، صادقین بیٹھیں گے یہاں پر. تو اللہ ان سچوں کو وہاں بٹھاتا ہے جن کی زندگی اللہ کی محبت اور رضا کے لیے، دوستی کے تقاضے اللہ کے لیے گزرے ہیں، سچائی کے جب وہ بیٹھیں گے. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ صدق کی کرسی سے مراد یہ ہے، فی مقعد صدق، صدق کی کرسی سے مراد یہ ہے کہ پوری زندگی وہ رب کا نام لیتے رہے، آج خدا انہیں کرسی پر بٹھا کر ان کی تعریف کر رہا ہوگا. فرما وہ کرسی ہوگی کہاں؟ فرما ان دا ملیک مقتدر، وہ قدر والا، وہ قدرت والا رب خود اپنے شاہ نشان جلوگر ہوگا
اور اس کے سامنے وہ کرسی لگی ہو.
بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالہ سنیے، پھر میں اس حدیث پاک کو یہاں پر مکمل کرتا ہوں. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ جنت میں جائیں گے اور جنت کی ساری نعمتیں آپ کے سامنے ہوں گی، اور اگر رب دیدار نہ کرائے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اور قرآن کہتا ہے سورہ یاسین میں، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغلہم فاکہون، کہ اصحاب جنت جو ہوں گے، جنتی جو ہوں گے، وہ مزے میں ہوں گے، شغل میں ہوں گے، جنت کی نعمتوں کو کھا رہے ہوں گے، اور جنت میں ہر چیز باقی ہوگی، بندہ بوڑھا ہی نہیں ہوگا. بندہ ایک بوڑھیا حضور کے پاس آئی، کہنے لگی حضور میں بہت بوڑھی ہوں، میں جنت میں جاؤں گی. حضور نے فرمایا بوڑھی جنت میں نہیں جاتی. تو رونے لگی، آقا نے مسکرا کے فرمایا جوان ہو کر جائے گی. تو وہاں سراسر بقا ہے اور سراسر ذوق اور شوق ہے. اب علماء کا اختلاف ہے کہ اس میں عمر کیا ہوگی. فرما عمر وہ ہوگی جس میں شوق بالکل جوان ہوتا ہے. کچھ علماء نے لکھا 22 سال، کسی نے لکھا 25 سال، اکثر نے لکھا 30 سال، کہ یہ عمر وہ ہوتی ہے کہ جس میں شہد کو چکھو تو جیسا اس کا ذائقہ پوری طبیعت اس کو حاصل کرے، جیسی رونق ہے. کیونکہ عمر اگر بچپنا ہے تو ذائقے سے محروم، بوڑھا ہو گیا تو فیض سے محروم. یہ عمر وہ ہوتی ہے کہ جو ایک ایک چیز کی جو اصلیت ہے، جو اس کی جاذبیت اور حلاوت طبیعت مکمل طور پر اس کو حاصل کرے. تو فرمایا 30 سال، 30 سال کی عمر ہے. فرمایا جب اہل جنت جنت میں جائیں گے تو اس عمر میں ہوں گے تاکہ وہ جنت کی ہر لذت پر کمال کا اس سے اپنا حصہ حاصل کر سکے. حضور فرماتے ہیں جب جنتی سیب کھائے گا، ہم دنیا میں جب سیب کھاتے تو آدھا کٹ جاتا ہے جو کھا لیا، فرما وہ کھائے گا وہ پھر پورا ہو جائے گا. کھائے گا اتنا کھائے گا جتنے اس کی طبیعت چاہے گی، اور ایک ڈکار لے گا اور اس ڈکار میں اتنی خوشبو ہوگی جو مشکمبر میں نہیں ہے، سارا کھانا ہضم ہو جائے گا اس کے، سارا کھانا اس کے لیے ہضم ہو جائے گا. بولو براز نہیں ہوں گے، پسینے نہیں ہوں گے، کثافتیں نہیں ہوں گی، لطافت ہی لطافتیں ہوں گی. اب توجہ کیجئے اس بات کو، بایزید بستامی کے سامنے کس نے ذکر کی؟ اتنے مزے جنت میں، اتنے مزے جنت میں ہیں. تو ذرا توجہ کیجئے، کہا اتنے مزے جنت کے اندر، اور رب اگر اپنا دیدار نہ کرائے تو کیا کرو گے؟ تو حضرت بایزید بستامی تو پھر ہے نا مراد کے لوگ. فرمایا پھر ہم کیا کریں گے؟ کہا ہاں اگر رب اپنا دیدار نہ کرائے تو، کہا چیخیں گے، روئیں گے. کہا کیسے؟ کہا جیسا جہنمی جہنم سے آزاد ہونے کے لیے روتا ہے نا، اس طرح ہم رب کے دیدار کے لیے لوئیں گے. اور پھر وہاں پر قاضی صاحب نے حدیث پاک نکل کی حضرت جابر بن عبداللہ سے، کہ بہت سے اعلی فکر کے اور اعلی ظرف کے مالک اولیاء جو ہیں، جو سراسر ان کا مطمع نظر رب کی رضا ہے، وہ جنت میں جائیں گے تو کوئی شہد پی رہا ہوگا، کوئی کچھ اور لذتیں حاصل کر رہا ہوگا، یہ سب جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوں گے، غم کی فضا ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کے غم کو دور کرنے کے لیے رب کی ذات ان پر سایہ فگن ہوگی، اپنی طرح، اپنی شاہ نشان ان پر جلوگر ہوگی. اب یہ جنتی جب سر اٹھا کر دیکھیں گے تو رب ہوگا، اور رب کی طرف سے آواز آئے گی سلام قولا من رب رحیم. تو فرماتے ہیں اس وقت یہ جھومنے لگیں گے اور کہیں گے ہاں ہاں مولا، اب ہمیں پتا چلا کہ تیری جنت کتنی پیاری ہے، تیری جنت کتنی، جس کے لیے آپ نے گھر بنایا ہے، اگر وہ اس میں نہ ہو تو لذت ہوگی، اور اگر وہ آ جائے تو دروازے کتنے اچھے لگتے ہیں، بسترا کتنا اچھا لگتا ہے، فرش کتنا اچھا لگتا ہے، چھت کتنی اچھی لگتی ہے، گھر کتنا اچھا لگتا ہے. تو فرمایا مولا ان بادام، ان عورتوں اور ان شہد، اس لیے تھوڑی جنت لی تھی، یہ شرف کا مقام، لیکن مرتبہ دیکھیے ذوق میں اتنا بڑا ہوتا ہے. ہم تو اسی طرف ہیں لیکن درجات کے اعتبار سے. وہ کہتے مولا یہ تو ہم نے سب دنیا میں تیری محبت کے لیے چھوڑا تھا. تو رب کریم ان کو اپنا دیدار کرائے گا. تو اب سنیے حدیث پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنی رغبت ہوگی اللہ رب العالمین کے کرم کی، جس سے تم ملنا نہیں چاہتے، وہ تم پر اتنی کرم نوازی فرماتا ہے. مسلم امام احمد کی حدیث میں ذکر کر رہا تھا، جو حضرت امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے، اور بڑا عجیب ایک واقعہ ذکر کیا ہے جس کو آپ یاد رکھیں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں پل صراط کے پاس کھڑے ہو کر اپنی امت کا انتظار کر رہا ہوں گا. بولو سبحان اللہ. پل صراط کے پاس کھڑے ہو کر جس کھڑا ہوں گا کہ اب میری امت گزرے گی، تو پل سے گزارو، پل سے اتارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو.
جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو.
کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو.
اب توجہ فرمائیے کہ حضرت جبرائیل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شب معراج عرض کی تھی، یا رسول اللہ میں آگے تو نہیں جا سکتا، چلا گیا تو انگلی کے پورے کے مانند جل جاؤں گا، لیکن رب سے میری ایک التجا آپ لے جائیں، وہ یہ ہے کہ میں آپ کے صدقے آپ کی امت سے بہت پیار کرتا ہوں. اب بھی اگر امت اپنا مقدر نہ سمجھے تو کیا ہے، کوئی پتہ چل جائے کہ گورنر صاحب فلاں سے پیار کرتے ہیں تو پھولے سے نہ پھلائیں، تو ہزار گورنر کروڑوں گورنر ایک طرف اور جبریل جس سے پیار کریں دنیا بھی اس کی. تو فرمایا یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں آپ کی امت سے پیار کرتا ہوں. تو امتی اپنے رتبے کو سمجھ، مادی چیزوں پر نہ پھکر، اور جن سے محبت کر وہ دنیا داری کے حوالے سے نہ کر، اللہ اس کے رسول کے حوالے سے کر. اب غور کیجئے، جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صدقے میں آپ کی امت سے محبت کرتا ہوں اور میری ایک آرزو ہے جو رب کی بارگاہ میں عرض کر دیجئے. کیا ہے جبرائیل؟ کا قیامت کا دن ہوگا اور پل صراط تو بہت خطرناک ہے، جس کے نیچے جہنم ہے اور جہنم کے اوپر وہ پل ہے، جہنم کے اوپر وہ پل ہے. مسلم شریف میں وہ پل کیسا ہے؟ فرمایا وہ بال سے زیادہ باریک ہے. غور سے سنیں، ہوش سے، سب نے گزرنا ہے وہاں سے. غور سے سنیں اور اللہ ہماری آسانی کرے، غفلت دماغ پر نہ لائیے. کہا وہ ڈھلوان نما ہے، ایک تو یہ سیدھی راہ ہوتی نا، ایک یہ ٹیڑھی راہ ہوتی. تو حضور فرماتے ہیں وہ ڈھلوان نما ہے کہ یہاں پر کوئی چیز رکھی جائے تو ڈھلک کر نیچے آ جائے. تو کہ نیچے جہنم دہک رہی ہے جس سے آگ پناہ مانگ، جہنمی کو اٹھا کر جہنم سے اگر دنیا کے تیز شولوں میں ڈالا جائے تو آرام سے سو رہا ہوگا، یعنی جہنم اتنی سخت ہے. اللہ اکبر. تو حضور فرماتے ہیں کہ پل صراط ڈھلوان نما ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اس پر چلنا ہوگا، اس پر چلنا ہوگا. تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اتنا خطرناک مرحلہ ہے تو میں آپ کے صدقے آپ کی امت سے پیار کرتا ہوں، تو ایسا کہہ دیجئے کہ رب مجھے یہ اجازت دے دے کہ آپ کی امت جب پل صراط کے ایک جہت پر آئے، سامنے سے پل کو کراس کرنا ہو تو میں آپ کے صدقے یا رسول اللہ. دیکھو حضور کتنے پیارے ہیں کہ حضور کے صدقے پھر ساری کائنات ہم سے پیار کرتی ہے. حضور اپنی امت کو مشقت سے نکالنے والے ہیں اللہ کے فضل سے، تو آپ سے جو محبت کرتا ہے وہ آپ کی امت کو مشقت سے نکالنا چاہتا ہے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ میری یہ التجا ہے جو رب کی بارگاہ میں ذکر کیجئے کہ جب آپ کی امت آئے تو میں اپنے پروں کو پھیلاؤں اور آپ کی امت میرے پروں پر بیٹھے اور میں پل صراط سے گزار دوں. لیکن میرا امام بھی بڑا غیرت والا، وہ کہتا یا رسول اللہ پل سے اتارو، آپ پل سے اتارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں، یہ ایک ذوق کی بات ہے، جبریل پر بچھائیں. تو حضور فرماتے ہیں پل صراط پر میں کھڑا ہوں گا اور اپنی امت کا انتظار کر رہا ہوں گا کہ کیا ہوگا، اور جو گزر گئے گزر گئے، جو آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں، یہ مرحلہ جاری ہے اور میں پل صراط سے ان کو اتار رہا ہوں گا. اتنے میں سارے انبیاء خود چل کر آئیں گے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم. ہم نہیں لیتے کسی سے مدد. میں نے کہا حضرت عیسیٰ کو بھی لینی پڑے گی، تم نے تو بہت کم جو ہے وہ کچھ باتیں کی ہیں، وہ تو اصل توحید کے سب سے بڑے داعی تھے. وہ سب آ کر حضور سے عرض کریں گے آپ یہاں پر ہیں؟ کہاں؟ کہ رب سے کہیے نا، میں مسلم امام محمد لایا نہیں ورنہ یہی الفاظ ہے، کہ آپ رب سے کہیں نا. کہ کیا کہوں عیسیٰ، کیا کہوں موسیٰ، کیا کہوں رب سے؟ تم کیوں نہیں کہتے؟ یہ نہیں کہا، کیونکہ یہ منصب آقا کا ہے. فرما کیا کہوں؟ کہا کہیے کہ امت ہماری پریشان ہے، آگے کا مرحلہ کیسے شروع ہوگا؟ فرما رکھو میں بھی آتا ہوں. انبیاء کو وہیں پل صراط کے پاس چھوڑ کر آقا کہتے ہیں میں جاؤں گا اللہ کے عرش کی طرف، اور خدا کے عرش کے نیچے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا. وہ رب جس کے آگے بات کرنے سے انبیاء اپنے درجے پر خوف کھا رہے ہیں، فرماتے جب میں سجدہ کروں گا تو اس کی رحمت مائل بکرم ہوگی. جو کسی سے بات نہیں کرتا وہ مجھ سے بات کرے گا، جو کسی کو نہیں دیتا، نہ کوئی لینا لے سکتا ہے نہ کوئی لینے کی بات کر سکتا ہے، وہ مجھے دے گا. حدیث کے الفاظ ہے آواز آئے گی رب کی جانب سے یا محمد ہو، اور میں عرض کروں یہاں پر حضور کو نام سے نہیں پکارا جائے گا، صفت سے پکارا جائے گا، یا محمد ہو، اے وہ جن کی تعریف ہم نے سب سے زیادہ کی ہے،
اے وہ پیارے جس میں نقص اور عیب بھی نہیں ہے، یا محمد ہو اے جس کی ہم تعریف بار بار کی گئی، ارفع راسک حبیب، سر کو اٹھاؤ، قل کہو ہم سے، تسمع آپ کی ہر بات سنی جائے گی، سل مانگو ہم سے، تعطا ہر چیز دی جائے گی، اشفا سفارش کرو تو شفا آپ کی ہر سفارش قبول کی جائے گی، سرکار فرمائیں گے یا اللہ میری امت کو بخش دے، آواز آئے گی ٹھیک ہے محبوب سودا کرو. طبرانی اور مستدرک کے اندر یہ کہ رب نے مجھ سے خود کہا، حضور فرماتے ہیں کہ محبوب سودا کر اپنی امت کا مجھ سے، کہا مولا کیا؟ کہا سودا یہ کر کے یا تو شفاعت لے لے یا آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈالوں گا، آدھی امت سے پوچھوں گا کہ کیا کیا تھا اور آدھی کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈالوں گا، بغیر حساب کتاب کے آدھی امت جنت میں چلے جائے گی، کتنی بڑی بات ہے، یا شفاعت لے لے. حضور نے فرمایا میں نے آدھی امت کو نہیں لیا، شفاعت لے لیا ہے، اس لیے کہ شفاعت سب کے لیے عام ہے. یہ حدیث شریف. جو یہ کہتے ہیں شفاعت کا کوئی تصور نہیں ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہا جی شفاعت کا تصور تو ہے، لیکن حضور کو ایک لسٹ دی جائے گی کہ فرحان کلب میں اتنے لوگ آئے تھے، ان کے نام یہ یہ یہ، ان کی شفاعت کرو. جس کا لسٹ میں نام نہیں ہوگا اس کی حضور شفاعت نہیں کر سکتے. میں نے کہا نہ نہ، عقیدہ مانو تو پھر پورا مانو، محبت کرو تو پھر پوری کرو. میں ایک حدیث پڑھتا ہوں مسلم امام احمد سے، اسی مسلم نسب مالک میں، سرکار فرماتے جب مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد جس نے کیا ہے اور اللہ کی راہ میں اس نے جامع شہادت کو نوش کیا ہے، وہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا، اسے کوئی لسٹ مس نہیں ملے گی، وہ صرف اشارہ کرے گا یا اللہ یہ جنتی یہ جنتی یہ جنتی یہ جنتی، اللہ فرمائے گا جا سب جنتی. میں کہتا ہوں کہ وجاہت مجاہد کی میدان معاشر میں حضور کے کلمہ پڑھنے والے مجاہد کی اتنی ہوگی کہ وہ جس کی طرف، وہ اللہ کا اتنا پیارا ہو جائے گا کہ وہ جس کی طرف اشارہ کرے گا رب اس کو بخشے گا. تو بتاؤ مصطفیٰ کے کلمے کے صدقے، مصطفیٰ کی بھیک اور خیرات کے صدقے اسے یہ مرتبہ ملا ہے، تو میرے مصطفیٰ کے ہاتھ جس کی طرف بڑھ جائیں تو اس کی شان کیا ہوگی.
کہتے ہیں یہ تو آپ جبر کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا مولوی صاحب جبر نہیں، یہ محبت کی بات کر رہے ہیں. یہ جبری عقیدہ نہیں ہے، یہ محبوبی عقیدہ ہے. کیا ہے بولیے؟ اور محبوبی عقیدہ پر ایک بات میں یہاں پر اس کروں، جو خواجہ صاحب نے بھی ذکر کی ہے کہ رب کریم اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے کہ جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں. صاحبان بولیے، میں اس حدیث کو پھر کنٹینیو کرتا ہوں کہ کتنا پیار کرتا ہے. ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ والدہ کے صدف سے، ماں کے پیٹ سے جب بچہ چار مہینے کا ساقط ہو جائے، گر جائے، گھر میں اولاد کے آنے کی امید ہوتی ہے تو گھر میں چراغا ہو جاتا ہے بغیر چراغ لگائے، بغیر رنگ لگائے گھر اچھا لگنے لگتا ہے کہ گھر میں اللہ کی نعمت آ رہی ہے. چار مہینے کا جب ماں کے صدف کے اندر قرار پاتا ہے حمل، تو اس وقت بچے میں روح پھونکی جاتی ہے، باقاعدہ فرشتہ آتا ہے اور رب اس کو بتاتا ہے یہ ابھی پیدا ہوگا، اس کا نام یہ ہوگا، اس کی شادی فلاں سے ہوگی، یہ کھائے گا، یہ فلاں وقت مرے گا، یہ کرے گا، اس کی زندگی ہوگی. میں نے کہا مولوی صاحب تم کہتے حضور امت کے بارے میں نہیں جانتے، یہ حضور کے غلاموں کے غلاموں میں جو فرشتے آتے ہیں ان کو خدا بتاتا ہے کہ یہ بچہ جو پیٹ میں اس کی پوری تقدیر کیا ہے. نہیں سمجھا؟ بولو سبحان اللہ. یہ بخاری کے اندر ہے، ٹھیک ہے. اب پھر میں اس طرف نہیں جانتا، ورنہ یہ فرشتے کا رتبہ خود جو ہے کس سطح پر ہے، تو یہ حضرات امت کے اولیاء اس سے افضل ہیں. سیدنا صدیق اکبر کا رتبہ اس سے افضل ہے، سیدنا فاروق اعظم کا رتبہ افضل ہے. شرح قاعدہ پڑھ کے دیکھیے، کیونکہ یہ ماں کے پیٹ میں جو فرشتے آتے ہیں یہ رسول نہیں ہوتے ہیں، یہ ان کے نائبین ہوتے ہیں. اور امت کا عقیدہ ہے کہ جو انسانوں میں رسول آئے ہیں وہ فرشتوں کے رسولوں سے افضل ہیں، اور جو انسانوں میں رسول کے صحابی آئے ہیں وہ غیر رسول فرشتوں سے افضل ہیں، یعنی جو رسول فرشتے نہیں ان سے افضل ہیں. تو لہذا جو ماں کے بطن میں آ کر فرشتے تقدیر کو لکھ رہے ہیں وہ رسول نہیں ہیں، جب رسول نہیں ہے تو صدیق اکبر ان سے افضل ہیں. بولیں سبحان اللہ. سیدنا عمر ان سے افضل ہیں، اور یہ بالکل ان میں کلام کا عقیدہ ہے، یہ اس کے خلاف عقیدہ نہیں. اب غور کیجیے آپ، ماں کے صدف میں اور بطن میں جب بچہ چار مہینے کا قرار پاتا ہے اور پیدائش سے پہلے ہی کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو کتنے غم کی بات ہوتی ہے، اور کتنی پریشانی، اور کتنے ایک ماتم کا سما ہوتا ہے، ایک غم کا سما ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں صبر کرو. صبر کیا فرماتے ہیں آقا؟ صحابہ نے حضور کہا حضور کیا کریں، اس کے عوض کیا ملے گا؟ فرما کیا ملے گا؟
فرمائیے کچا بچہ کل قیامت کے دن اپنی کچی ناف کو رگڑتا ہوا آئے گا، یعنی اپنے ہاتھ سے اپنی ناف کو وہ پکڑا ہوا ہوگا جس سے اس کو خوراک ملتی ہے ماں کے پیٹ میں. فرما مومن اس پر صبر کرتا ہے، تو یہ اپنی کچی ناف کو رگڑتا ہوا یہ گوشت کا لوتھڑا، اور کچا بچہ جنت کے 8 دروازوں پر آ کر خدا سے جھگڑا کرے گا. خدا سے اللہ فرمائے گا فرشتوں یہ کون ہے بھی کچا بچہ، اور لڑتا رب العالمین سے، تو یہ لڑائی قہر والی نہیں ہوگی، محبت والی ہوگی. تو یہ کچا بچہ لڑتا کیوں ہے؟ کہا اس کے ماں باپ، یا اللہ اس کے ماں باپ لائن میں کھڑے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں جنت میں ہوں تو میری ماں جہنم میں کیسے جائے گی، میرا باپ جہنم میں کیسا جائے گا؟ تو مومن کا نطفہ ہے وہ، اس کی وجاہت خدا کی بارگاہ میں اتنی ہے، رب کریم اپنے شاہ شان دہک فرمائے گا اور فرمائے گا یہ جنتی تو اس کے ماں باپ بھی جنتی. اب مجھے بتاؤ اس کچے بچے کی وجاہت کی وجہ سے اس کے ماں باپ بخشے گئے، تو جو نبی پاک کا کلمہ پڑھے اس کلمہ پڑھنے والے کے نطفے کی وجاہت بھی خدا کی بارگاہ میں اتنی ہوتی ہے. تو گنبد خضرا کے مکی تاجدار ایمان، ایمان کی جان اور اصل جناب مصطفیٰ کی وجاہت خدا کی بارگاہ میں کتنی ہوگی. تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں میں جب سجدے کی حالت میں ہوں گا، سجدے کی حالت میں ہوں گی، یہ بڑا بنیادی میں نے ان خطاب کو کہا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم شفاعت کے قائل ہیں، شفاعت کے قائل ہیں، ہم نے کہا پورے قائل ہو. ادخل فی السلم کافا، کہا ہم اس شفاعت کا انکار کرتے ہیں جو تم اپنی مرضی کی بناتے ہو. ہم نے کہا وہ تو خدا نے کہہ دیا والا سوف یوتی کا رب کا فتردا، جو تیری مرضی ہوگی جب راضی ہوں گا. میں نے کہا مرضی کا لفظ تو اللہ نے خود ذکر فرمایا، والا سوف یوتی کا رب کا فتردا، میں تجھے دیتا رہوں گا مصطفیٰ، دیتا رہوں گا، کب تک؟ جب تک تو راضی نہیں ہو. میں نے کہا قرآن کو بدلو گے کیا؟ قرآن کو بدلو گے؟ قرآن جیسا عقیدہ رکھو نا. قرآن نے کہا ہے ہمارے مصطفیٰ کی عظمت ہماری بارگاہ میں اتنی ہے کہ ہمارے مصطفیٰ کو ہم دیتے رہیں گے، اور جب تک وہ راضی ہونے کی بات نہیں کرے گا ہم دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے. بولیے سبحان اللہ. یہ مجبوری نہیں ہے، یہ محبوبی ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ بس یہیں پر شک لگتا ہے اور شیطان شک لگواتا ہے، اسی وجہ سے شرک کا ایک خواہ مخواہ کی شرک کی ایک پکھراڑ دماغ میں ڈالتا ہے. اب آپ غور کیجئے اس بات پر، سرکار دوارا فرماتے ہیں جب میں سجدے کی حالت میں ہوں گا تو رب کریم کہے گا محبوب سودا کر لے آج. کہا مولا کیا؟ سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک راضی نہیں ہوں. بولو سبحان اللہ. خوف بھی ایسا ہے، امید بھی ایسی ہے. رب سے خوف ایسا ہے کہ کثرت سے 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں. حضور معصوم ہے، استغفار کی ضرورت نہیں، لیکن استغفار خود ایک عبادت کا طریقہ ہے، ایک ترقی درجات کا طریقہ. ضروری نہیں کہ گناہ ہی پر استغفار کیا جائے، استغفار خود اعظم الوظائف میں سے ہے. تو خوف اور خشیت یہاں پر یہ ہے کہ سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا میں ہوں اور امید لگانے والا بھی میں ہوں. آپ سنیے میرے دوستو اس حدیث مبارکہ کو. سرکار فرماتے ہیں رب کہے گا سودا کر لے محبوب. کہا کیا؟ کہا 1000 امت میں سے ایک جنت میں جائیں گے، ایک جنتی بنے گا اس میں سے، 1000 میں سے ایک جنتی، کچھ بھی نہیں پوچھوں گا، ایک جنتی ہوگا اس کو جنت میں ڈال دوں گا. لیکن جو 999 ان سے پوچھوں گا. فرمایا میں نے سر نہیں اٹھایا. بولو سبحان اللہ. میں نے سر تخریج کی ہے اپنے شاکر غیر مقلد نے اس کی، اور سر جھکاتا ہوا نکل گیا اس حدیث سے. جرت نہیں ہوئی اس کی سند کو ہلانے کی. توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ گڑے ہوئے کسی فرقے کے عقیدے نہیں ہیں، یہ جناب محمد رسول اللہ سے آئے ہوئے عقیدے صحابہ سے ہیں. اس کو تعصب کی نظر نہیں بنانا چاہیے. سنیے اس بات کو. سکا فرماتا میں سر نہیں اٹھاؤں گا. رب کہے گا محبوب سودا کر، 1000 میں سے ایک جنتی، 999 سے سوال ہوں گے پر میں سر نہیں اٹھاؤں گا. پھر اب فرمائے گا محبوب 100 پہ سودا کر لے، 100 میں سے ایک جنتی، 99 سے پوچھوں گا. کہا میں سر نہیں اٹھاؤں گا. کہا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا سب کو بخش دے مولا، سب کو بخش دے. کہا کس کو بخشوں؟ فرمایا جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی صدق دل سے کلمہ پڑھا اور اس کے کلمے پر خاتمہ ہو. تو رب فرمائے گا محبوب اب یہ تیرا کام نہیں میرا کام ہے، اس لیے کہ تو میرے بندوں پر اتنا کریم ہے تو میں تو رب العالمین ہوں. جا محبوب آج تجھے مجدہ سناتے ہیں اور تجھے بتاتے ہیں، مجھے اپنی عزت کی قسم، وہ عزتی و جلالی و کبریائی، مجھے اپنی بڑائی کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم. محبوب جس نے ایک دفعہ بھی صدق دل سے کلمہ پڑھا اس پر اس کا خاتمہ ہو گیا، ہم نے اس کو بھی بخش دیا. تو رب سے ملنے کی محبت اور تقاضا. اب آئیے یہاں پر
اور میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں صرف اس بات پر کہ دوستی کی بنیاد کن چیزوں پر ہونی چاہیے. دوستی کی بنیاد میرے دوستو پہلا سبق یہ ہے. یہ پہلے سبق کے لیے بات کو میں نے تھوڑا کھولا ہے اس لیے کہ یہ پہلی بنیاد ہے. چاہتا تو آج ساری بنیادیں ذکر کر دیتا لیکن ایک بنیاد ہمیں یاد رہے جس بنیاد کے تحت ساری زندگی کے مراحل گشت کرتے ہیں اور اس کے گرد گھومتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ محبت تقاضے میں کسی کو سہیلی بنانا ہے خواتین اگر بنانا چاہے, مرد اگر کسی مرد کو دوست بنانا چاہے تو اس میں پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے, وہ اللہ کے تعلق کو ملحوظ رکھے. اللہ کے جو خدا کا نافرمان ہے وہ آپ کا وفادار نہیں ہو سکتا, جو خدا کا باغی ہے وہ آپ کا ہمراز نہیں ہو سکتا, جو خدا کا فرمان بردار ہے وہ آپ کو دھوکا نہیں دے سکتا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, غور سے سنیے, کہ جن کی محبت کے تقاضے ایسے ہو جاتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ اونٹنی پر بیٹھا ہوا تھا اور میرا سینہ جو تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر لگ رہا تھا. بولیے سبحان اللہ. معاذ بن جبل کہتے ہیں میرا سینہ حضور کی پشت انور سے لگتا تھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پشت انور کو پیچھے کیا. بولو سبحان اللہ. اپنی پشت انور کو پیچھے کیا تو کہتے ہیں جب حضور نے, بلا تشبیہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, پشت انور کو جب پیچھے کیا تو کہا آپ کی پوری پشت مبارک جو تھی وہ میرے سینے پر آئی. اور سرکار نے فرمایا معاذ ایک بات بولوں تجھے؟ کہا کیا؟ کہا میں تجھ سے اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں.
سبحان اللہ.
معاذ میں تجھ سے
اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں, اس لیے نہیں کہ تم میرے ساتھ بیٹھا اس لیے تجھ سے پیار, یہ تو بات کی چیزیں. اس لیے نہیں کہ تم میرے ساتھ چل رہا ہے اس لیے پیار, اس لیے نہیں کہ تم یہاں پر میرے دشمن کے مقابلے میں دفاع کرے گا اس لیے پیار ہے. نہ کئی بات کی چیزیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ تو اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو نے اور تو اللہ سے پیار کرتا ہے تو اے معاذ میں تجھ سے اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں. تو حضرت معاذ کہتے ہیں میری آنکھیں بھر آئیں کہ مجھے اللہ نے یہ شرف دیا. تو کہتے ہیں میں نے سینہ اپنا اور حضور کی پشت سے لگا کر کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ سے اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں. اب حدیث پاک سنی, حضور فرماتے ہیں ان حول العرش منابر من نور علیہ قوم لباسهم نور. فرما کچھ لوگ میدان محشر میں آئیں گے, اللہ کے عرش کے گرد ان کی کرسیاں لگیں گی اور ان کے لباس نورانی ہوں گے, ان کے لباس نورانی ہوں گے. فرما وجوههم نور, ان کے چہرے نور ہوں گے. فرمایا لیسوا بانبیاء ولا شہداء یقبضهم النبیون والشہداء. فرما وہ نبی نہیں ہوں گے جنہیں اتنی عزت مل رہی ہے, وہ شہید نہیں ہوں گے, شہید بھی نہیں ہوں گے جنہیں اتنی عزت مل رہی ہے. فرمایا لیکن انبیاء اور شہداء ان کو دیکھ کر بڑا فخر کریں گے کہ واہ دیکھو کیا شان دی اللہ نے, کیا اللہ نے شان دی ہے اور کیا اللہ نے عظمت دی ہے. تو کہتے فقالوا یا رسول اللہ صفهم لنا. یا رسول اللہ, صحابہ کہتے ہیں حضور آپ بتائیے وہ کون ہیں, ان کی تعریف ذرا ہم کہہ کر ہمیں بتائیے. سرکار فقال المتحابون فی اللہ, جو اللہ کے لیے پیار کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہوں گے, یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں یہ عزت دی جائے گی, المتحابون فی اللہ, جو اللہ کے لیے پیار کرتے ہوں گے. والمتجالسون فی اللہ, وہ کہیں پر بیٹھتے بھی ہوں گے, مجاسلت کرتے ہوں گے, نشست رکھتے ہوں گے, گیدرنگ کرتے ہوں گے تو اللہ کے لیے کرتے ہوں گے. فرمایا والمتزاورون فی اللہ, اور وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے بھی جاتے ہوں گے تو اللہ کے لیے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, اللہ کے لیے. اب اس پر ایک حدیث پاک مزید سنیے اور میں درس ختم کرتا ہوں کہ یہ کتنی عظیم چیز ہے. لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ سنیے, بخاری شریف میں روایت موجود ہے اور اس کو ذرا توجہ سے سنیے. ایک دفعہ محبت سے سبحان اللہ کہیے تاکہ ایک فضا نورانیت والی ہو جائے اللہ کے ذکر کے نیت سے. سبحان اللہ. دوستی کیسی ہونی چاہیے ذرا غور سے سنیے, محبت اللہ کے لیے ہو, ایک دوسرے سے ملیں تو اللہ کے لیے ملیں. حضور فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث سے صلی اللہ علیہ وسلم سبعت یظلمہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا کہ سات لوگ ایسے ہوں گے جو خدا کے عرش کے سائے تلے ہوں گے, کیونکہ گرمی اتنی ہوگی کہ دماغ کھول رہا ہوگا میدان محشر میں. ابھی آپ کو حفظ محسوس ہو رہا ہے لیکن میدان محشر کی گرمی اتنی ہوگی کہ اس سے دماغ کھول رہے ہوں گے, لوگ پریشان ہوں گے, لیکن ایک ٹھنڈا سایہ ہوگا جو ٹھنڈی ہواؤں سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا اور وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. سبحان اللہ. حضور فرماتے سنو سایہ سب کو ملے گا جس میں یہ صفات پائی جائے گی. سات لوگ, سات قسم کے لوگ اس سائے تلے آئیں گے. اب ذرا اپنی انگلیاں تیار کر لیں, میں آپ کو گنواتا ہوں. فرمایا امام عادل, سب سے پہلا جو ہوگا وہ سربراہ مملکت جو انصاف کرنے والا ہوگا. اس کو قبر سے اٹھا کر ڈائریکٹ اس عرش کے سائے تلے لایا جائے گا. فرمایا دوسرا کون؟ فرمایا وہ شاب نشا فی عبادت اللہ. فرمایا وہ نوجوان جس کی تربیت بچپن ہی سے اللہ کی عبادت میں ہوئی اور اس نے اللہ رب العالمین کی عبادت میں نشنما پا رہا ہو. فرمایا وہ رجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ. فرمایا تیسرا وہ نوجوان وہ آدمی ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو, نماز پڑھ کر جائے تو پھر لوٹنے کی امید ہو, پھر لوٹنے کے دل چاہے, جس کا دل مسجد کے اندر لگ گیا ہو, جو نماز کے لیے جائے پھر لوٹ کر مسجد کی طرف آئے. فرمائے تیسری جماعت وہ ہوگی جس میں یہ صفت ہوگی, ان کو قبر سے اٹھا کر ڈائرے خدا کے عرش کے سائے تلے لایا جائے. بولی سبحان اللہ. اب غور کیجئے, فرمایا وہ رجولان, چوتھی چیز وہ رجولان تحاب فی اللہ فاجتمع علی ذلک وتفرق علیہ. فرمایا چوتھا طبقہ وہ ہوگا کہ دور دراز سے سفر کر کے آئیں گے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے صرف اللہ کے لیے, اور جب دور ہوں گے تو صرف اللہ کے لیے. جیسا یہ مجلسیں ہوتی ہیں کہ آپ دور سے آتے ہیں یہاں پر, کس لیے آتے ہیں؟ اللہ کے لیے, اور جب یہاں سے نکلتے ہیں تو اللہ کے لیے. تو فرمائے ایسے ذہن والے جو لوگ ہوں گے یہ عمل انتہائی آسان ہے, اور اجر دیکھیں اس کا کتنا ہے کہ قبر سے جب اٹھایا جائے گا تو اللہ رب العالمین جل مجدہ کے عرش سائے انہیں جگہ دی جائے گی. حضور فرماتے آگے ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. فرمایا ایک جماعت وہ ہوگی ایسے لوگوں کی کہ جو رات کے اندھیرے میں رب کو یاد کرتی ہوگی یا مجمع میں اللہ کو یاد کرتی ہوگی, اچانک رب کی محبت کا غلبہ ہوگا اور ان کی آنکھیں بہ پڑے گی, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. تو فرمایا یہ وہ جماعت ہے جن کی آنکھیں نم ہو جائیں گی, جن کی آنکھیں نم ہو جائیں گی, آنسو بہ پڑیں گے یا نم ہو جائیں گی. فرمایا یہ وہ جماعت ہے قبر سے اٹھے گی تو سیدھا اللہ رب العالمین جل مجدہ کے عرش کے سائے تلے انہیں لایا جائے گا. فرمایا آپ سنیے ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ. فرمایا وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جسے خوبصورت عورت مال و منصب والی عورت اپنی طرف گناہ کی دعوت دے, خوبصورت عورت اور مال و حشمت والی عورت اپنے جانب گناہ کی دعوت دے اور وہ کھڑے ہو کر کہے فقال انی اخاف اللہ, نہیں نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. فرمایا یہ شخص کو قبر سے اٹھا کر سیدھا اللہ کے عرش کے سائے تلے لایا جائے گا. فرمایا ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فرمایا ایک وہ جو چھپ کے صدقہ دیتا ہے, ایک وہ بولیے جو چھپ کے صدقہ دیتا ہے, حدیث پاک میں آتا ایسا چھپ کے صدقہ دینا کہ دائیں ہاتھ میں دیا تھا تو بائیں کو خبر نہ تھی. تو فرمایا جو ایسے خفا سے مخفی انداز میں اللہ کی راہ میں غریبوں کی مدد کرتے ہیں, غریب نواز کا دن ہے, غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ داد رسی کرتے ہیں, رب کریم فرماتا یہ رب کو راضی کرتے ہیں اور ان کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ قبر سے اٹھیں گے سیدھا انہیں عرش الہی کے سائے تلے لایا جائے. تو یہ سات جماعت کے لوگ جو ہیں اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. مسلم شریف کے اندر موجود ہے ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا محبت کے لیے. دیکھیں ایک آدمی, کبھی ہمیں چاہیے ایسا سفر ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں, کیوں جا رہے ہیں بھائی کاروبار کے لیے, کیوں جا چیزیں خریدنے جا رہے ہیں, کبھی ہم بھی تو ایسا کوئی سفر کریں, کہ ایسی گاڑی سٹارٹ کریں چلے جائیں. کہ کیوں آئے ہو؟ کہ اللہ کے لیے تجھ سے ملنے آئے. کبھی ہم بھی تو حدیث پر عمل کریں, کریں گے انشاءاللہ, بلکہ آج ہی یہاں سے گھر ہی چلیں, چلے گھر ہی جانا نا ایسے, تو اہل و عیال کی طرف ہم مراجعت کریں گے, لوٹیں گے اس نیت کے ساتھ کہ ان سے بھی پیار ہمیں اللہ کے لیے, کیونکہ بیوی کے حقوق رب نے بیان کی, بچوں کی تربیت کے حقوق بولیے رب نے بیان کی, گھر میں سکون اور امن اور حلال روزی کو لے جانا یہ رب نے بیان کیا ہے, اس کے بعد جو دنیاوی تقاضے ہیں. تو جا کر اپنے گھر میں یہ کہنا کہ آج میں آیا ہوں تم لوگوں سے ملنے کے لیے, اس لیے کہ رب نے تمہارے معاملات مجھ پہ فرض کیے تھے اور مجھے تم سے محبت ہے, اس لیے کہ میرے رب کا حکم تھا تو میں تم سے پیار کرتا ہوں اللہ کے لیے. تو اس کا اجر آپ دیکھیے کہ وہ اللہ کے عرش تلے, اللہ کے عرش کے سائے تلے. عمل کتنا آسان ہے کہ نہیں؟ بولی سبحان اللہ, عمل کتنا آسان ہے اور اجر دیکھیے آپ اس کا کتنا. اب کتنی بڑی شومی قسمت ہے کہ اس پر بھی اگر ہم اپنی تیاری نہ کر سکیں. مسلم شریف کی حدیث سے ایک شخص نکلا اپنے گھر سے, نکلا جا رہا ہے کسی بستی کی طرف. روایت میں آتا ہے ان رجلا زار اخا له فی اللہ فارسل اللہ له ملک. ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا جا رہا ہے دوسری بستی کی طرف,
تو اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں دے کر اس کے پاس بھیج دیا. اس کے پاس اب آپ دیکھیں فرشتہ نور ہے آیا بشر بن کر ہے, تو نور بشر کی ضد نہیں ہوتی. نہیں سمجھے آپ؟ جاگ رہے ہیں آپ؟ جاگ رہے ہیں؟ ہوش ہے؟ تو نور بشر کی ضد نہیں ہوتی, دونوں کا اجتماع ہو سکتا ہے. ہاں جن اور انسان جمع نہیں ہو سکتے, انسان میں جن, جن میں انسان نہیں ہو سکتا. آپ کہتے ہیں جنات آ گیا, ہم نے کہا یہ بات جاہل پیر جھوٹ بولتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان کے جسم میں کوئی چیز داخل ہو ہی نہیں سکتی. جن انسان کے جسم میں نہیں داخل ہوتا. نہیں سمجھے آپ؟ جن انسان کے جسم میں, بولیے, وہ دور سے بیٹھ کر اسے نظر بد لگاتا ہے, اپنی آنکھوں سے اسے مسحور کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ شرعی عقیدہ ہے جو سورہ نمل میں بھی ذکر کیے گئے. اب غور سے سنیے کہ جب وہ چلا, جب وہ, ہاں جہاں شیطان جو ہے مجری دم کی طرح گزرتا ہے, علماء نے کہا یہ مستثنات میں سے تھے. لیکن اصلا جو قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ اسلام انسان کے جسم میں کوئی دوسری روح, کوئی دوسری ذات حلول نہیں کر سکتی ہے. اب سنیے اس بات سے, فرمایا کہ جب وہ بندہ چلا تو اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا اور کہا جاؤ بشر بن کے جاؤ, انسان بن کے جاؤ, اس کے پاس بیٹھ جاؤ. تو تھا فرشتہ نور, آیا, آیا تو نور فرشتہ نور جو ہے وہ بشر بن کے آ سکتا ہے. نور فرشتہ, انبیاء نور ہے, بشر کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ محال کب ہے؟ یہ کہا محال تو نہیں, تو میں نے کہا ممکن ہے. تو کہاں, تو مان لو پھر, تو ممکن. جب محال ہوتا تو آپ کہتے نا کہ اگر ضدیں ہوتی رات دن نہیں جمع ہو سکتے, لوہا لکڑی جمع نہیں ہو سکتے, کفر و ایمان جمع نہیں ہو سکتا, مرد و صحت نہیں جمع. کیوں؟ متضاد چیزیں ہیں. اور جو متضاد چیزیں نہیں ہیں, جسم کے ساتھ کپڑا جمع ہو سکتا ہے, سر کے ساتھ ٹوپی جمع ہو سکتی ہے, کھوپڑی کے ساتھ بال جمع ہو سکتے ہیں, کیونکہ متضاد چیزیں نہیں ہیں. متضاد چیزیں نہیں ہیں. جب متضاد چیزیں نہیں ہیں تو ان کا اجتماع محال نہیں. تو بشر جو ہے, نور جو ہے وہ بشر بن کر آ سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ. فرشتہ راستے میں بیٹھ گیا اور اس بندے کے انتظار کرنے لگا. جو بندہ قریب سے گزرا تو کہا رک جاؤ, روک دیا اسے اور اسے کہا اینا ترید, کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے دیکھا یہ آدمی اس سے پوچھ رہا ہے اینا ترید. تو انہوں نے کہا فقال اريد ان ازور اخي فلانا. کہا وہ فلاں بستی دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں ہاں. کہا وہاں میرا ایک بھائی ہے, میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. کہا کہاں ویزا لگ گیا؟ کہاں. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اجمیر جا رہا ہوں. سبحان اللہ. کہا آپ نے ٹکٹ لے لیا؟ کہاں کہاں جا رہے ہیں؟ کہا لاہور جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بغداد جا رہا ہوں. اب ذرا سنیے اس کو. مغلزات بکنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے گنبد کا, حضور کی ذات کا تصور کر کے حضور کی طرف سفر نہیں ہو سکتا. میں نے کہا تو پھر مدینے میں رہتا کیا حضور کے بغیر؟ کہتے ہیں جی مسجد نبوی کا تصور کریں. مسجد, میں نے کہا یہ عجیب بات ہے, کسی کے گھر جائیں, کہنے کہ آپ کیسے آئے؟ کہا نہیں بس دروازے دروازوں کو دیکھنے آیا تھا, کھڑکیاں میں دیکھنے آیا تھا اور آپ نے دروازہ. اس نے کہا بس ٹھیک ہے, باہر پھر دروازے کے باہر ہی پانی پیو اور دفاع ہو جائیں سے. بندہ کسی کے گھر جاتا ہے تو اس کے لیے جاتا ہے. مکان کی قدر مکین کی وجہ سے ہوتی ہے. بولی سبحان اللہ. مسجد نبوی کی حیثیت کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم کی وجہ سے, اور مصطفیٰ کریم کی وجہ سے زاد اللہ شرفہا. اللہ اس مسجد مقدسہ کے شرف کو بلند کرے. سمجھ رہے ہیں؟ اب حضور ہی کی نسبت کو ہٹا دیا جائے اور اس کو توحید بنا دی جائے تو ہم ایسی من گھڑت خود ساختہ ابلیسی توحید سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں. اب سنیے یہاں پر, اب وہ چلا, فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا وہ فلاں بستی دیکھ رہے ہو؟ کہاں. کہا وہ میرا ایک دوست ہے, بھائی ہے, میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. اب ذرا سنیے, گفتگو ختم کر رہا ہوں. فرما فقال لحاجت لك عنده, کوئی کام ہے تیرا اس کے ساتھ, کسی کام کی وجہ سے جا رہا ہے؟ فقال لا, نہیں کوئی کام نہیں ہے. تو اچھا, فقال لقرابت بينك وبينه, کوئی رشتہ داری ہے تیری دنیاوی اس کے ساتھ؟ قال لا, کوئی رشتہ داری نہیں ہے. کہا اچھا. قال فنعمت لك عنده, کوئی چیز ہے, کوئی تیرا کوئی فائدہ ہے اس کے پاس جو لینے جا رہا ہے؟ قال لا, ایسی بھی کوئی چیز نہیں. قال فبما, تو پھر کیوں جا رہا ہے جب تیرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, تیرا کوئی بزنس کا کوئی کام نہیں ہے, تو پھر جانے کی وجہ کیا ہے بھائی؟ تو اس نے کہا احبه فی اللہ, وہ اللہ سے پیار کرتا اور میں اس سے پیار کرتا ہوں. وہ اللہ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں, اور اتنا لمبا سفر کر کے جو میں اجمیر جا رہا ہوں, بولو سبحان اللہ, اور اتنا لمبا سفر کر کے جو میں بغداد جا رہا ہوں, اتنا لمبا سفر کر کے جو میں سرہند جا رہا ہوں, اور اتنا لمبا سفر کر کے جو میں بریلی جا رہا ہوں, اتنا لمبا سفر کر کے جو میں گورڑا جا رہا ہوں,
کس لیے جا رہا ہوں؟ کہ احبہ فی اللہ، وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں اور میں ان سے پیار کرتا ہوں.
آگے جواب دیا فرشتہ اسے کہتا فَإِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ، اللہ نے اس پر ایک بات اتاری، اخبرک بِأَنَّهُ يُحِبُّكَ لِحُبِّكَ إِيَّاهُ، محبوب اس سے کہے، اے فرشتہ اس سے کہے کہ اگر تو واقعی میں اس سے ملاقات، رشتہ، سنگت، ملاقات میری محبت کے تقاضے سے کر رہا تھا، کہاں، وَقَدْ أَوْجَبَ لَكَ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس نیت کے صدقے تجھے جنت عطا فرما دی.
تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے لیے دوستی کی بنیاد رکھنی، کس کے لیے جی؟ کس کے لیے؟
اللہ کے لیے دوستی کی بنیاد. اور قرآن نے یہی ذکر کیا ہے وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ایسوں کی سنگت، ایسوں کی صحبت اختیار کرنا کہ جن کی صحبت اور سنگت سے تجھے اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اللہ کی یاد کی بجائے اس میں غفلت، دوری اور اللہ کو بھول کر گناہ یاد آئے. تو فرما پھر جب تجھے خدا یاد آ جائے، تو خدا کا بندہ ہے، تو تجھے ان کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں، حرام ہے. اس لیے بد مذہب سے محبت، بد مذہب سے دوستی، اس سے یارانہ، اس کو گھر میں بلا کر کھانا پینا کھلانا جبکہ وہ بد مذہب ہو اور اللہ اس کے رسول سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، اس سے مجاسلت، اس سے دوستی، اس سے یارانہ، یہ حرام ہے. اور ملنا جلنا جن کے ساتھ ہو، جن کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی محبت جو دل میں ہے وہ جوان ہو جائے، وہ یاد میں تاثیر آ جائے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، موت کی دہلیز پر کھڑے ہیں، اور یہ جذبہ جس کے لیے پیدا ہو جائے تو اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ بولنا، اس کے ساتھ ملنا، اس کے ساتھ چلنا، اس کو یاد رکھنا، یہ سراسر جو ساری چیزیں ہیں یہ کیا ہو جاتی ہیں؟ عبادت. اس لیے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ رب نے مجھ سے خود کہا، رب نے مجھ سے درود پڑھی، رب نے مجھ سے، ہٹیاؤ یہاں سے، ہٹیاؤ یہاں سے، ہٹاؤ ان کو یہاں سے، آپ ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں، توجہ میری طرف رکھیں، درود پاک پڑھیے، اللہم درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ، گفتگو میں انہماک رکھا کریں. آپ کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں بلایا جاتا، کوئی تربیت کے لیے سے بلایا جاتا. ادھر ادھر دیکھنے سے بہتر ہے کہ آپ اٹھ کے یہاں سے پیچھے چلے جایا کریں تاکہ جو پیچھے کا ربط ہے وہ خراب نہ ہو. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ فضول لوگوں کی تربیت کی جائے، کیونکہ معاملہ سر پر آ چکا ہے، ہم اپنی تبدیلی کے لیے سوچے نہ، تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اللہ رب العالمین ہماری فکر اور افکار کو درست کرے. درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں آخر میں یہی بات آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ محبت کی بنیاد، تعلق کی بنیاد جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل مجدہ سے ہونی چاہیے. جس کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں گناہ کی دعوت آئے، جس کے ساتھ بیٹھنے سے ہمیں بے حیائی کے تصور جاگے، جس صحبت اور جس مجاسلت کے ساتھ بیٹھنے سے ہمیں موت کو بھول کر رب کریم کے حضور حاضری کی جو حقیقت ہے وہ ہمارے ذہنوں سے پنہا اور معدوم ہو رہی ہو، تو پھر ایسے رشتہ داروں سے، ایسے دوستوں سے، ایسے اڑوں سے مومن کو اپنی جان کو بچانے کے لیے اصلاح کو آگے بڑھانا چاہیے. لیکن جب اصلاح کی کوئی راہ نہ ہو تو پھر قو انفسکم و اہلیکم نارا، پھر سب سے پہلے بندے کو اپنے آپ، اپنے ایمان کو بچانا چاہیے، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو. اگر آج ہماری محبتوں کا تقاضا اللہ رب العالمین جل مجدہو کی محبت اور اس کی رضا کے تحت ہو جائے، تو پھر اس محبت اور سنگت اور دوستی سے جڑنے والی جو ساری چیزیں آگے نکلتی ہیں اس میں دیانت آ جائے گی، سنجیدگی آ جائیں گی، رشتے خود غرضی سے پاک ہو جائیں گے، رشتے لالچ سے پاک ہو جائیں گے. گھروں میں جو بھابھی اور نند کے جھگڑے ہیں، ساس اور بہو کے جھگڑے ہیں، یا پڑوس پڑوس کے جھگڑے ہیں، یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی جب مطمع نظر اللہ کے دیے ہوئے حقوق کی تعمیل اور اس کی رضا اور اس کی محبت کے تقاضے سے ہو. تو اللہ رب العالمین جل مجدہو درس نظام مصطفیٰ میں جو یہ بنیادی نظم زندگی ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل برتا، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ مل کر اس بات پر اعلان کریں کہ انشاءاللہ محبت کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے، محبت کریں گے تو اور دشمنی کریں گے تو، اور محبت اور دشمنی پھر کیسی ہو جاتی ہے جو حدیث میں آخر میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، مسلم امام احمد میں اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم سے، اللہ فرماتا ہے ہم سے محبت کے تقاضے سمجھو، فرما جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو فَاذْكُرُوا بِذِكْرِهِمْ، فرمایا کہ ہم جس سے محبت، الذین یذکرون بذکری وَاذْكُرُوا بِذِكْرِهِمْ، فرمایا کہ ہمارے جو محبوب ہو جاتے ہیں، ہمارے جو دوست ہو جاتے ہیں، پھر لوگ انہیں یاد کرتے ہیں ہماری وجہ سے.
اور ہمیں یاد کرتے ہیں ان کی وجہ سے. تو لہذا دوستی میں، ناتوں میں، رشتوں میں، برادریوں میں اتفاق کی اولین راہ یہ ہے کہ اس کے حق کو اس درجے پر اللہ رب العالمین نے ہم پر ضروری کیا تھا، اس نیت اور اس نظریے سے ہم اس حقوق کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تو پھر اگر نفس، حالات اور معاملات اگر کسی چیز کو پراگندا کر بھی رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اعلیٰ تصور ہمارا ہے کہ یہ اللہ کے لیے تھا، اللہ کا دیا وہ حق تھا اور اسی کو دکھانے کے لیے ہم نے کرنا ہے اور اس کی اجر اور اس کے صلے کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پانا ہے، تو یہ اتنی بلند پرواز کا جو تصور ہے یہ اپنے آگے کسی فاسد نیت کو کھڑے ہونے نہیں دے گا، کسی برے خیال کو پنپنے نہیں دے گا اور کسی بغاوت کی عادت کو لانے نہیں دے گا، بلکہ سراسر سنجیدگی، سراسر متانت ہی ہمارے رشتوں کے اندر ہوگی. کاش اس کے لیے ہم بیدار ہوں، ہم چلیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں. صرف دعا ہی پر اتفاق نہ ہو، دعویٰ بھی ہو کہ یا اللہ ہم ایسا کریں گے انشاءاللہ، اور تو اپنی توفیق کو مولا کریم ہمارے شامل حال فرما. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.